جملے بھی انہی کے بنائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پہ بہت زور دیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا ارشاد اور انہی کی شان کے لائق جملے ہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ما خطب کن اذ راوتن یوسف عن نفسی یا ما بال النسوت اللاتی قطعن ایدیہن, تو حضرت یوسف کا مقصد تزکیہ نفس نہیں ہے, بلکہ حضرت یوسف کا مقصد حقیقت حال ہے. سکول چنانچہ انبیاء علیہ السلام ایسے موقع پر کچھ احتیاطی ارشادات فرماتے ہیں, وما ابرئ نفسی میں اپنے آپ کی برات نہیں کرتا, ان النفس لامارہ تم بسو بے شک نفس انسانی بہت حکم کرتا ہے گناہ کرنے کا, الا ما رحم ربی مگر جس کو نوازا میرے رب نے, ان ربی غفور الرحیم بے شک میرے رب بخشنے والے رحم والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان اور مہربانی سے مجھے بچایا ہے, تمام مراحل میں اللہ نے گناہ سے بچایا ہے, خاص کر خواتین مصر اور امراۃ العزیز کی جو سازش تھی اس سے. علماء کہتے ہیں کہ نفس کے تین قسمیں ہیں, ایک امارہ ہے گناہ کا کہنے والا, ایک لوامہ ہے ملامت کرنے والا, اور ایک مطمئنہ ہے. بعض بزرگان دین ایک چوتھی قسم راضیہ مرضیہ بھی بناتے ہیں. مطلب یہ کہ انسان اگر رشد و ہدایت میں نہ ہو تو نفس امارہ کا مرتکب ہے, جب رشد و ہدایت اثرات کر لیتے پھر لوامہ ہو جاتے, احساس ہوتا ہے, اور جب اللہ ہر طرح سے بچا لیتا ہے اور نوازشات سے مالا مال کر دیتا ہے تو مطمئن نہ ہوتا ہے, پھر جب اسے اللہ تعالیٰ کی خوشیاں اور نعمتیں ملتی ہیں تو راضیہ و مرضیہ ہو جاتا ہے. نفس حقیقت میں انسانی جسم کی وہ شرارتی حصہ ہے جو شیطانی کاموں سے خوش ہوتا ہے. انسان کے جسم اور بدن کے اندر دو طرح کی صلاحیتیں ہیں, ایک بہیمہ درندہ پن ہے, اس میں وہ ظلم کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, گالیاں دیتا ہے, حق چھینتا ہے, گناہ بھی کرتا ہے, اور دوسرا اس میں ملکوتی شان ہے, اس سے وہ ذکر و تسبیح, دعا و تلاوت, اچھے کام. انبیاء علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ ملکوتی صفات غالب آ جائیں, اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ نفسانی ہیئت بڑھ جائے. اس لیے رحمان بابا فرماتے ہیں کہ پاک خدا ہے چے پیدا پا جہان نوے, اور چے پیدا وے چے بیا نفس و شیطان نوے. یا تو آپ پیدا ہی نہ فرماتے, جب پیدا کرنا ہی تھا تو پھر نفس و شیطان کو روک لیتے. وقال الملک اوتونی بھی, فرمایا بادشاہ مصر نے لے آؤ ان کو میرے سامنے, استخلص ہو لنفسی میں خاص بنا لوں گا اپنے لیے. فلما کلمہ جس وقت بادشاہ نے حضرت سے بات کی, قال انک الیوم لدینا مکین امین, فرمایا آج سے آپ ہمارے ہاں جگہ لیے ہوئے اور دیانتدار ہے, یہی بادشاہت میں آپ رہیں گے اور ہمارے حصہ دار ہوں گے, ہمارے معین و مددگار ہوں گے. کہتے ہیں کہ بادشاہ کو بڑے زبانوں پر کنٹرول تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. تاویل الاحادیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر زبان سنتے ہی وہ بول پڑتے تھے. دنیا میں بنیادی طور پر تو چار زبانیں ہیں, عبری, عبرانی, سریانی, عربی, پھر اس کے کچھ اچھے جسے محاسن کہتے ہیں اور کچھ مفاسد, اس سے آگے زبانیں بنی. قال اجعلنی علی خزائن الارض, حضرت نے فرمایا مجھے مقرر کر دے ملک مصر کے خزانوں پر. انی حفیظ علیم, میں حفاظت اور خزانوں اور ملک کے چلانے کا علم جانتا ہوں. اب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ یہ کام سارے خراب ہے, اس نے کہا ٹیم نہیں ہے, کارنجہ ٹیم نہیں ہے. اس سے پہلے حکومتیں جیسے بھی تھیں مگر ان کے پاس کام کے لوگ تھے, یا تو سارے حسینہ و محبوبان جمع ہیں, تو حسینہ و محبوبانوں کے جرمٹ میں تو محبت ہو سکتی ہے, کام نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ, اور یوں ہم نے ٹھکانہ دیا حضرت یوسف کو زمین مصر میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, رہے وہاں پر جیسے چاہے. نصیب برحمتنا من نشاء, ہم دیتے اپنی مہربانی جن کو چاہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور ضائع نہیں ہونے دیں گے اجر نیک کرداروں کا. والاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون, اور اجر آخرت کا بہت بہترین ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زمین مصر کے خزانوں کا کیوں طلب کیا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی منصب کو آدمی نے مانگا تو اس کے حوالے ہو جائے گا, اور اگر بغیر مانگے ملا تو اللہ اس کے ساتھ فرشتے مقرر کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے احوال معلوم ہو گئے تھے کہ ملک پر ایک بہت بڑی قحط آ رہی ہے, ملک نے پوری دنیا پر, اور اس کا سدباب سلطنت کی طرف سے ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بہترین تدبیر کرنی پڑے گی. یہ تدبیر تب ہو سکتی ہے جب آدمی کو ملک کے تمام چلانے کی اجازت ہو. اس لیے ابتدا میں تو آپ نے وزارت خزانہ, بعد میں کل کے کل حکومت مصر آپ کے حوالے تھی, کیونکہ قطفیر جو بادشاہ تھا وہ عزیز مصر وہ مر گیا. اس کی بیوی جو تھی زلیخا, کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہوئی, اور بادشاہ جو تھا ریان ابن ولید وہ بھی فوت ہو گیا, اور اس نے سب کچھ یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا. اس پر اختلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی سے ہوئی یا نہیں, محدثین تقریباً انکار کرتے ہیں. علامہ علوسی نے بھی اس جگہ لکھا ہے, وَخَبَرُ تَزَوُّجِهِ مَعَهَا لَيْسَ مِمَّا يُعَوَّلْ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ, شادی کی بات ایسی تکڑی بھی نہیں ہے جس پر محدثین اعتماد کریں. تو اصل بات یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جو علم حدیث سے وابستہ ہے, اس میں محدثین کا اعتبار ہوگا, اور بعض مسائل ایسے ہیں جو تفسیر سے وابستہ ہے, تو تفسیر پر زیادہ اثر پھر تاریخ کا ہے. تفسیر اور تاریخ کے اعتبار سے یہ بات بغیر شک شبے کے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عقد میمون زلیخا بی بی سے ہو چکا ہے. ایک زمانے میں میں نے سینکڑوں تفاسیر کی عبارتیں جمع کی تھی. اور باقی رہی یہ کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا, یہ باتیں تو انسان زندگی میں پیش آتی ہے, لیکن انجام بخیر رہا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے اور ایک بیٹی اسی زلیخا سے ہوئے. بڑے بیٹے کا نام افراسیم ہے, دوسرے کا نام میشا ہے, جس کو منشا بھی کہتے ہیں, اور لڑکی کا نام رحمت ہے, وہ بعد میں جا کے ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بنی. اور میشا سے آگے ایک بیٹا ہوا ہے موسیٰ ابن میشا. یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضری ہوئی اور حضرت تشریف لائے شام سے مصر, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیٹے پیش کیے اور بیٹی, تو حضرت یعقوب نے دائیں ہاتھ چھوٹے پر رکھا میشا پر. تو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بڑے کا حق ہے, اس پر دائیں ہاتھ رکھے, حضرت یعقوب نے کہا کہ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا. چنانچہ میشا سے آگے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا ہے. تو عجیب بات ہے کہ اس جگہ اللہ مالوسی روح المانی میں اور ابو حیان اندلسی غرناطی البحر المحیط میں انکار کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی شادی نہیں ہوئی, اور آگے چل کر کے پھر اللہ مالوسی ان کا نسب وہیں سے ذکر کرتے ہیں. آئی سمجھ. درست بات یہ ہے کہ تاریخ اور تفسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ نکاح ہو چکا ہے, اور یہ بھی تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ پہلے تو میرے پیچھے دوڑتی تھی اور بہت چاہتی تھی اور قمیصیں پھاڑتی تھی اور جیلوں میں بند کرتی تھی, اب تو آتی نہیں ہے. تو بی بی زلیخا نے کہا کہ اس وقت اللہ کی محبت حاصل نہیں تھی, آپ کے توسط سے محبت الہی حاصل ہو گئی تو اور چیزیں دل سے نکل گئی. محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. یہ سب زلیخا تو عبد الرحمن جامی نے بہترین کتاب دنیا کے اندر لکھی ہے. ایک پشتو شاعر نے بھی یہ پورا قصہ تقریباً منظوم کیا ہے, اور پھر بہت اچھے لب و لہجے میں ایک آدمی نے اس کو پڑھا ہے. اور یوں ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں کہ وہ رہے وہاں جہاں جیسے چاہیں, اور ہم دیتے اپنی مہربانیاں جن کو چاہیں, اور نہیں ضائع کرتے اجر بلند کرداروں کا, اور اجر آخرت کا بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے. اور وہ جو تقویٰ رکھتے ہو ایمان کی اصل میں ترقی تقویٰ سے, اور ایمان کا نقصان جو ہے فسق و فجور سے. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر میں جو تعبیر دی تھی اس کے لیے تدبیر فرمائی, اور پورے عالم کے اندر اناج خریدے اور بہت بڑا سٹاک لگایا, اور اعلان ہوا کہ پوری دنیا میں جس کو اناج چاہیے وہ آئے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کو شام میں پتہ چلا کہ مصر کے اندر کوئی خدا ترس رحم دل بادشاہ ہے, اور وہ فی آدمی ایک لدا ہوا اونٹ اناج دیتے ہیں. تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہمیں بھی تکلیف تو ہو سکتی ہے, بہتر ہے کہ آپ لوگ جا کر کے اور مصر سے اناج لے آئے. وجا اخوت یوسف, اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے. دنیا آ رہی تھی تو یہ بھی آ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام شاہی مسند پر جلوگر تھے, شاہی خلعت سلطانی کے اندر زیبتن تھے, اور صفات و اوصاف جو اللہ نے شایع نشان دی تھی جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب معراج میں حیران رہ گئے. فدخلوا علیہ, پس بھائی آئے حضرت کے سامنے. فعرفہم, حضرت نے ان کو پہچانا. ورال الیاران, غرور تھا. وہم لہو منکرون, وہ حضرت کو نہیں جانتے تھے. ان کو یہ کیا خیال تھا کہ ہم نے کنویں میں گرایا اور قافلے کو بیچا ہے اور وہ بادشاہ مصر ہے اور سلطان السلاطین ہے. لیکن یوسف علیہ السلام تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ آ گئے. آپ نے ان سے دریافت کیا, کون لوگ ہو؟ کام شام سے آئے ہیں. کہا وہاں کیا کرتے ہو؟ کہا بیٹ بکریاں چراتے ہیں. کہا کہیں جو ہے نا کسی جاسوسی کے لیے تو نہیں؟ انہوں کا توبہ استغفر اللہ, ہم پیغمبر کا گھرانہ ہے. کون سے پیغمبر ہے؟ کہا یعقوب علیہ السلام. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دے دیا کہ اس گروپ کا خاص خیال رکھا جائے, اور فرمایا کہ یہ شام کے پیغمبر کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے. ولما جہازہم بجہازہم, اور جب تیار کیا ان کو، ان کی تیاری کرا کے، قال اتونی بیخلکم من ابیکم، فرمایا لے آؤ بھائی جو تمہارا باپ شریک ہے بنیامین، الا ترون انی اوفل کیلا، دیکھتے نہیں ہے میں پورا پیمانہ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور بہترین مہمان نواز بھی ہوں، فَإِن لَمْ تَعْتُونِ بِهِ، اگر نہیں لا سکے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، کوئی پیمانہ نہیں ملے گا مجھ سے، وَلَا تَقْرَبُوا، نزدیک آنے نہیں دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے طریقے طریقے سے اپنے گھر کا، اپنے والد کا، اور خاص کر اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی خیریت دریافت کی، اور ان کو کہا کہ اس کو لے کے آئے، اور پھر اس کے بدلے میں میں ایک کے بجائے دو پیمانے بھر کے دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباؤ، کہنے لگے ہم راضی کریں گے اس کے بارے میں والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم یہ کر کے گزریں گے. وقال لفتيانه، حضرت یوسف نے نوکروں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، لعلهم يعرفونها، شاید پہچان لے، اذا انقلبوا الى اهلهم، جب پلٹیں گے اپنے گھر والوں کے ہاں، لعلهم يرجعون، ہو سکتا ہے واپس آئیں. اس جو پیسے ان لوگوں نے اب کی دیے تھے اناج کے، حضرت یوسف نے اس کی گٹھلی بنائی اور ان کے سامان میں واپس رکھوایا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو نسبتی طور پر بھی اپنے والد اور بھائیوں سے کچھ لینا نہیں چاہتے تھے، اور دوسرا خوف ان کو یہ تھا کہ یہ دوبارہ آئیں گے تو یہ اناج ختم ہوگا اور ان کے پاس شاید پیسے نہ ہوں. اس لیے آپ نے کہا کہ ایک تو ان کو بھی آسانی ہوگی، دوسرے یعقوب علیہ السلام دیکھ کے کہ پونجی واپس آئی، جاؤ بھائی یہ واپس کرو. بہت ساری آزمائش یا اختبارات وابستہ دی. فلما رجعوا الى ابيهم، جب یہ واپس ہو گئے اپنے والد کے ہاں، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، منع منا الکیل، ایک پیمانہ تو روک لیا بنیامین کا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی بنیامین کو ساتھ بھیج دو، نقتل، اس کا پیمانہ لے آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خیال رکھیں گے، شرم نہیں آئی. دبدو دا بدیدی اور دادا راتا بڑکو انہوں نے بیارہ کرش پیدی. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب نے کہا میں نہیں باور کر سکتا ہوں تم پر مگر جیسے باور کر چکا تھا اس کے بھائی کے بارے میں، وہی لوگ تو ہو. فاللہ خیر حافظا، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ جس نے کوئی چیز کسی کے حوالے کرتے وقت یہ الفاظ پڑھے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ وہ نصیب کرے گا واپس. چنانچہ میں نے کچھ بہن سے چرائی پر سندھیوں کو دی تھی، اور پھر مجھے ایک دفعہ جانے پر اندازہ ہوا کہ وہ واپس نہیں کریں گے، کوئی بہانہ کریں گے روکیں گے، تو میں نے فاللہ خیر حافظہ وہ ارحم الراحمین پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ وہ سب واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے کلمات میں اثرات اور برکات ڈالی ہے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تنبیہ کی کہ یہی باتیں تو تم نے اس وقت بھی کہی جب یوسف کو لے جا رہے تھے سیر سپاٹے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کے شان کے مطابق تنبو ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسباب پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، فوراً کہا فاللہ خیر، بچانے والا تو اللہ ہے. کیونکہ اسباب اسباب کے درجے میں استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، لیکن اسباب سے مسبب بنانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اب دیکھو نا، ہمارے ملک میں جو سب سے محتاط طبقہ ہے وہ ڈاکٹر صاحبان کا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام لوگوں کو صحت شفا حفاظت نصیب فرمائے، لیکن سب سے بڑی تعداد ان کی موجودہ جراثیم سے اور وبا سے متاثر ہے. تو جب ڈاکٹر صاحبان جو دنیا کو احتیاط سکھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو آپ دوسری احتیاط پر کیا لوازمات ڈال رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمپنی کا تمام تعلق نفس تدبیر سے ہے اور مدبر سے نہیں ہے. یو یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان و زمین کا نظام تو اللہ چلاتے ہیں, بس اللہ بہترین نگہبان ہیں اور وہ بہترین رحم کرنے والے ہیں. ولما فتحوا متاعهم, جب انہوں نے سامان سفر کھولا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, پایا انہوں نے کہ پونجی ان کی واپس کی گئی ہے ان کو. قالوا یا ابانا ما نبغی, کہنے لگے ابا جان اور کیا چاہیے, حاضی بضاعتنا ردت الینا, ہماری پونجی بھی تو واپس کی گئی, ونمیر اہلنا, مارے امیروں کے معنی ہیں راشن لانا. امیر کو امیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قوم کے رزق اور معاش کا بندوبست کرے. اور ہم اناج لے آئیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے, ونحفظ اخانا, اور خیال رکھیں گے بھائی کا, ونزداد کیل بعیر, اور بڑا کے لے آئیں گے ایک پیمانہ اونٹ کا, کیونکہ حضرت بنیامین کا حصہ بھی ملے گا. ذالک کیل یسیر, یہ پیمانہ تو بہت آسانی سے مل جائے گا. وہ ابو بکر ترتوشی نے صنعاء یمن کے احوال میں لکھا ہے کہ وہاں کی جو بادشاہ تھی حمیر, صنعاء کا دارالخلافہ تھا, بادشاہ کا نام تھا تاج خاتون تھی, اس نے یوسف علیہ السلام کو ایک خط لکھا ہے. وہ خط ترتوشی نے شائع کیے احداث میں. اس میں وہ خاتون تاج حضرت یوسف الصدیق کو لکھ رہی ہے کہ میرا ملک سارا بھوکا ہے اور کئی اموات بھوک سے ہو چکی ہے, اگر آپ مجھے اناج دے دیں تو میں آپ کو دو تول موتیاں اور ہیرے دوں گی, آپ ایک تول اناج دے دیں. بے مدع بحریت, کہ اس ملک میں کتنے یاقوت مرجان تھے. یوسف علیہ السلام نے جواب لکھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, جتنے افراد آپ کے ہیں ان سب کے نام بھیجو اور ان کے حساب سے فی پیمانہ مہینے کا یا سال کا میں دے سکتا ہوں, لیکن کسی بادشاہ کو میں یہ سٹاک بیچ نہیں سکتا ہوں, لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی. علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسے موقع پر چیزیں روکنا بھی ناجائز ہے, یہاں روکتے نہیں ہیں, چوری کرتے وغیرہ. سپریم کورٹ کو حیران کیا ہے کہ وہ 8 ارب گئے کہاں, خریدا کہاں سے اور کن کو دیے. وہ ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھا پاکستان کا, بڑا عجیب و غریب آدمی تھا, تو ایک موقع پر نیشنل اسمبلی میں یہ پوچھا گیا کہ بھئی وہ ترکیے نے ہمیں 30,000 ریل گاڑی کے انجن دیے تھے, وہ کہاں ہیں 30,000 انجن ریل گاڑی کے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چوہے کھا گئے. تو حضرت اقدس فقیہ امت مولانا مفتی محمود فرماتے تھے کہ جس ملک میں ریل گاڑی کا انجن چوہا کھا سکتا ہو, وہ سارا ملک جو ہے تباہ و برباد ہو سکتا ہے, ایسے نالائق حکمران. بھائی سمجھ میں؟ تو امیر کو امیر یا میر یا انجم, میر مجلس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب لوگوں کے کھانے کا انتظام کرے. شہزادہ محمد تغلق کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے نقش حیات میں کہ وہ ہر سال 3,00,000 جوڑے خیرات کرتا تھا, اور شام کو جب وہ سفید ہاتھی پر سیر کے لیے نکلتا تھا تو 2 بوریاں اس کے پاس سونے چاندی کی بھری رہتی تھی, دائیں اور بائیں خیرات کرتے تھے اور پھر دوسرے راستے سے آتے تھے تاکہ ان کو بھی ملے. حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان اتنا متمول تھا کہ انہیں سونا اور چاندی بانٹنا ایسا جیسے کوئی پتاشے اور چوارے بانٹ رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے انگریزوں کی آمد کی تباہ کاریاں لکھی، اخلاقی تباہ کاری، علمی تباہ کاری، خاص طور پر ہندوستان کو مفلوج کرنے کی تباہ کاری. قال حضرت یعقوب نے کہا لن ارسلہ معکم، ہرگز بنیامین کو نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقم من اللہ، یہاں تک کہ دو مجھے پختہ عہد اللہ کا، لتأتننی بھی کہ ضرور لے کے آؤ گے، الا یحاتبکم، ہاں اگر تم سب گھیر لیے گئے. فلما آتوہ موثقہم، جب بیٹوں نے عہد و پیمان دے دیا اپنے والد کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت نے فرمایا اللہ تعالی ہی ہماری ان باتوں کا ذمہ دار ہے، جہاں تک ظاہری اسباب تھے میں نے تمہیں پابند کیا، بنیامین ساتھ جائے گا، لیکن انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. وقال یا بنی، یا فرمایا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہو، کیونکہ دس وہ تھے اور گیارہواں بنیامین تھا، اور ایک پیغمبر کے بیٹے تھے اور حسن و جمال بے حساب تھا، مثالی جوانیاں تھی ان کی، اور ایسے موقع پر نظر بھی لگتی ہے، بخاری میں ہے العین حق کن، اور آپ نے حسن و حسین کو دم کیا، فرمائنی کلمات سے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و اسحاق کو دم کرتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ان العین ينزل الرجل القبر والابل القدرة، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ہانڈیا میں اتار دیتی. زمانے جاہلیت میں ایسے عائن کو عائن کہتے ہیں، نظر باز، کہ وہ اپنے خادم کو کہتے تھے کہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے، تم مثلا سوراب گوٹ کے پاس کھڑے ہو جاؤ برتن لے کے، اور وہ یہاں سے اونٹوں کو نظر لگاتے تھے، وہاں پہنچ کر کے ایک اونٹ گر چکا ہوتا، سفر ہے، اب انہوں نے کاٹ دیا، کہا بھائی گوشت لے جا، ہاں بھائی، اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی آنکھوں پر. اب ایک صحابی جو نہا رہے تھے اور باہر سے کسی نے دیکھا گورے گورے ہاتھ، پھر طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، اور پھر آپ نے ان کو بتایا کہ تم اب وضو کرو یا نہا لو، یہ پانی ان کو بھیجو، ان پہ ڈالو، ٹھیک ہو جائیں گے. تو جائز اسباب استعمال کرنا سنت انبیاء ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ نظر لگتی ہے محبت سے بھی، جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، اور حسد و کینے کی بھی لگتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. پشتو میں کہتے ہیں خامار خوڑلے بخدے روح کی، اور نظر سر کو خوڑلے برنظور بھی مڑ بشی، اجدا کا ڈسا ہوا بچ جائے گا، لیکن آنکھوں کا ڈسا ہوا تو نہیں بچے گا. اور سر کی دنی دی تماچی دی اور زدے پڑک کو تماچو بشتل ہے، آپ کی آنکھ کے نہیں ہے، پستول ہے، مجھے بھرے پستول سے مارا ہے آپ نے، اور خد چستر کی دی وڑی دی اور کچر تگٹے میں خوڑ لے بجو. اچھی تھی گاؤں کا بھی احترام ہوا ہے، استاد دی دوست سر کو دا پا رہا ہوں، جو خوش آمند دی دا تمام جہان کا ہوں ماں. مولانا روم فرماتے آدمی دی دست با کی پوستس، او دید آباشد کے دیدے دوستس، آدمی تو باقی گوش اور چمڑا ہے، اصل آنکھیں ہیں، پر آنکھیں بھی محبوب اور دوست کی آنکھیں ہیں. سبحان اللہ. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے جانا. ہمارے زمانے میں بھی ایک شخص تھا اس کی نظر لگتی تھی. تو ہماری جو والدہ تھی اور جاتا ہے پھر عیب کے ساتھ نظر نہیں لگتی. اور جہانگیرے میں دو آدمی تھے, اب ان کے نواسے پوتے بھی مولوی ہو گئے, خفا ہوتے ہیں. تو دونوں بہت بڑے نظر باز تھے. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی نظر لگتی ہے. بالکل کئیوں کو میں نے پہنچا دیا. اچھا تو یہ چیلو پر جا رہا ہے ٹپس روان تھے دیور اوگڑ گئی. بالکل وہی ظالم بچوں سے ٹپس تھے وہی ٹاک نیچے آ گیا. دیکھا تو اس کا دل جو تھا چونچ میں آ چکا تھا, مر گیا. تو دوسرے نے کہا اب آپ کا نمبر ہے. کہا بے شک. کہ یہ سامنے پتھر ہے, اس کو ذرا اڑا دو. پشتو میں ایسے پتھر کو گٹ کہتے, گٹ. وہی سے گٹ کہاں ہے. وہی ٹسار پولا کے جو سڑے وہ گندے کے اور تکیا ہوئے جڑتے ہوا تھے. ایک کا نام آزاد خان تھا, دوسرے کا نام عمر تھا. توپا استغفر اللہ. پھر انہوں نے بنیادی طور پر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے حفاظت اور سیانت, لیکن کچھ کلمات پڑے جاتے ہیں ان سے بھی حفاظت ہوتی ہے. جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سورت کاف کے اندر جس آدمی کے دو باغ غرق ہوئے, اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باغ داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیتا تو باغ غرق ہونے سے بچ جاتا. امام مالک نے اس کی تختی لکھی تھی اور گھر پر لٹکائی تھی اور فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں, دیر تک محفوظ رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمات مبارکہ کا مختلف شؤون کے ساتھ حفاظت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. پھر یہ معلوم کرنا کہ یہ نظر مرد کی ہے یا عورت کی ہے, بچے والی ہے یا حاملہ ہے, اس کے لیے بھی دنیا میں ماہرین آ گئے. اور وہ تین چیزیں, ایک بیکان کے پتے اور دوسرے ہرے مرچ ثابت اور تیسرے پٹکڑی خاورائی, وہ تینوں چیزیں ایک ایسی عورت جو بڑی بوڑھی ہو جس سے جنات بھی پناہ مانگتے ہو, کیسی تباہ و برباد ہو, بیوہ ہو, لنڈی بنڈی گنڈی, اس کو کہتے ہیں کہ ترون تلق نے دانا زر دئی ہوا بھائی خواہ. سورہ فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھتی ہے اور درود شریف درود ابراہیمی, اور پھر یہ کہتی ہے کہ اپنوں کی نظر ہو یا پرایوں کی ہو, محبت کی ہو یا حسد کی ہو, ہری آنکھوں والے کی ہو یا کالے آنکھوں والے کی ہو, بحکم الہی اور جن بزرگوں کی یا عمل اور اجازت رہی ہے ان کی طرف سے اس کی نظر اتارتی. پھر وہ بیکان راستے میں ڈال لیتے تو اس آدمی کے پاؤں اس پر آ کر کے نظر ٹوٹ جاتی, اور وہ مرچ جو ہے نا وہ آگ میں ڈال لیتے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حالانکہ مرچ آگ میں جلنے کے بعد آس پاس کے لوگ بیٹھ نہیں سکتے, لیکن یہ نظر مارے ہوئے ہیں. اور وہ پچکڑی جو ہے نا وہ اسی آگ میں رکھے سائڈ پہ, وہ پگھل جائے گی اور دوبارہ جم جائے گی. اب اس کو آرام سے نکال کے اس کو ایسا دیکھے, باقاعدہ نظر آ جائے گا کہ آدمی ہے, اس کی داڑھی بھی ہے, مولوی صاحب ہے, خاتون ہے, اس کے سر پر بڑے بڑے بال ہے, اور دیکھے گود میں بچہ ہے, اور دیکھے کہ نہیں پیٹ بہت بڑا ہے, حاملہ ہے. کہ جن پر اتفاق ہو جاتا ہے پھر ان سے کہہ دیتے یا وہ نہا وضو کر کے پانی دے اور وہ جو جس کو نظر لگی ہے اس کو چھینٹا دے دیتے یا نہلا دیتے, اور یا وہ اپنے زاربن کا ایک حصہ کاٹ کر کے اس کو دے دیتے, وہ اس کو بتی بنا کر کے جلا دیتے. اللہ جانے ایسے کتنی دنیا کے اندر مہارتیں ہوگی. میں نے بہت زیادہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے واقفیت دی ہے, لیکن زندگی میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے وہ ایسے عام سا سندھی ماڑو تھا، اور وہ میں اپنے ساتھ لے گیا باڑے، وہ ہماری ایک بہت بہترین نسل کی بھینس بیمار تھی، ہمارے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت رو رہے تھے اور کہا کہ پورا باڑا ایک طرف ہو یہ دوسری طرف، اور صبح سے دودھ ختم ہو گیا. تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ اس کو نظر لگی ہے، ہمارے پاس ہودا ہے، ہودا ہودا پختوں کے دم تو ہودا ہوئے، تو میں دم کر سکتا ہوں. تو وہ دم شروع کیا. میں نے کہا چلے گا نہیں، یہ ٹھیک ہوگی تو چلوں گا، یقین کر لے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں وہ بھینس سیٹ ہوگی. ایسا میں نے نہیں دیکھا کبھی زندگی کے اندر، اتنا ٹک پک بالکل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ عائنین ہیں، نظر لگانے والے، اور وہ جس کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں مل کر کے اس کے اوپر اثر ڈال لیتے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفہ کے اندر ایک جیل خانہ تھا اس میں بند کر دیا، اور حکم دے دیا کہ بھئی آپ لوگ ان کو رزق اور روٹی سالن وہی دے، باہر نہ نقصان کرتے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ متعین عائن جس کی نظریں لگتی ہو بادشاہ وقت طریقے سے تعزیری سزا دے سکتا ہے. دیکھیے تعزیرات فتح و شام. تو وہ سارے عائنین بند کیے گئے، اب وہ جو جیل خانے میں بند ہو گئے، اس زمانے میں جیل خانے میں لکڑیوں کے بنتے تھے، تو صبح صبح سارے مل کر قطار بنایا اور پھر اس جیل خانے کو دیکھتے رہے، کہتے وہی 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 وہی، کہ زبردست جیل خانے، وہی وہی وہی، ٹڑک ٹڑک ٹڑک، ٹس ٹس ٹس، وہ ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی اور لڑو تک. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی، آپ نے کہا واقعی آئی نیندتے ہوئے، اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ اب زمین میں سیمنٹ ڈالو، سریے ڈالو، تاکہ آئندہ کوئی جھیلی بھاگ نہ سکے. اور کیا بتاؤں، تو بہرحال توڑ تو ہر چیز کی ہے جب اللہ تعالی چاہے. بعض اوقات ایک شروع میں نظر ہوتی ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر بیماری بن جاتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حیران کن بات یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر سورۃ قلم کے اخیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے اور حسن حسین کی خیریت پوچھی، تو بی بی نے کہا کہ یہ ابھی کھیل رہے تھے اور ابھی بستر پہ لیٹے ہوئے، میں اٹھاتی اٹھتے نہیں. آپ نے جو ان کی طرف غور غور سے دیکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے فوت ہوئے، آپ پلنگ کے ساتھ ہی تھے، ایسے ہی فکر مند کڑے رہے. جبریل آئے اور انہوں نے کچھ کلمات بتائے، اور آپ نے وہ کلمات پڑھے اور دونوں اٹھ گئے اور کانا یلعبانی بین یدی، حضرت کے سامنے پھر کھیلنے لگے. کیا کلمات ہیں؟ ہاں یہ کلمات ہیں، اللہم یہ بہت ہی حیران کن ہیں، شان و شوکت کے ہیں، اور یہ کلمات سب کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سورۃ قلم کی آخری تین آیات دے، فجتباہ ربو فجعلہ من الصالحین وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما ہو الا ذکر للعالمین. یہ بھی انتہائی مجرب اور اکسیر ہے، تمام امت مسلمہ کا تقریباً عمل رہا ہے. اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو مت داخل ہو ایک دروازے سے، اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے. کسی زمانے میں صحت بھی تھی اور علمی کچھ نقوش بھی تھے، تو بعد میں جب حادثہ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی تو ایک بڑے بزرگ تھے انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میری نظر لگی آپ کو. میں نے آپ کو مولانا عبدالحنان کے گھر دیکھا تو میں نے دل میں کہا عالم ہو تو ایسا ہو. اب بس دوبارہ خبر میں نے سنی کہ حادثہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی. تو وہ ایک حادثہ تو نہیں تھا, کئی حادثات کو جنم لیا. ظاہر ہے وہ ادویہ استعمال ہوئی, اس سے شوگر ہو گیا, شوگر کے نقصانات سے اسٹینڈ ڈل گئے. اسٹینڈ صحیح رہے یا ایسے رہے ظاہر تو کبھی رہے, اس سے تنفس پیدا ہو گیا, سانس کا عارضہ. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بالکل بچا نہیں سکتے. میں نے کہا کلاشنکوف سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں؟ جس پہ کلاشنکوف خالی ہو چکا ہو آپ اسے اٹھا لے دوبارہ. یہی حال نظر کا ہے, اگرچہ ہے کاملین کے ہاں. لکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں لکھا ہے, اور حضرت بنوری نے حضرت پیرانی پیر کے کرامات کے ضمن میں حاشیہ فیض الباری پر لکھا ہے. کہ ایک شخص نے اپنا بیٹا ایک بزرگ کے پاس بٹھایا تھا. وہ ایک دن ملنے آیا تو وہ بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور خشک روٹی جو کی کھا رہا تھا, اور وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور خوب زبردست پراٹھے اور قتلے میں اور مرغی کا سالن تھا. تو یہ شخص بڑا خفا ہوا, انہوں نے کہا عجیب بات ہے, میں نے آپ کے حوالے کیا ہے تو آپ خود مرغی اور تافتان شیرمال کھا رہے ہیں. آپ نے اس مرغی کو آواز دی, وہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی, حضرت بنوری نے لکھا ہے, اور اس کو کہا کہ جب آپ کا بیٹا اس مقام تک آ جائے گا نا پھر مرغی اور یہ چیزیں کھائے گا. میں نے بھی پہلے یہ جو کی روٹی خوش کھائی تب جا کے اس دن تک پہنچا ہوں. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو بہت محتاط اور حد درجے لائق فائق ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ واقعہ کسی نے حضرت بنوری کے حوالے سے بیان کیا ہے. تو حضرت بنوری کے بارے میں تو ہم بے احتیاطی کی بات نہیں کر سکتے. میں نے بتایا کہ فیض الباری کے اندر شیخ عبد القادر کی کرامات پر حضرت مولانا کا حاشیہ ہے, وہاں لکھا ہوا ہے. اس سے میرا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا, وہ یہ کہ میں نے شروع عمر میں بعض ایسے بزرگوں سے پڑھا ہے جن کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہترین اعمال اور مال بھی بہت دیا تھا, لیکن وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں بہت سخت تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ شاید ضروری ہے کہ شاگرد کو گھسیٹا جائے. تو اس واقعے سے میرا یہ مشکل حل ہو گیا, اور وہ یہ کہ آگے چل کر کے پھر اس شاگرد کو زیادہ درجات ملتے ہیں. یہ ایک سلوک کا طریقہ ہے جس سے ان کو گزارنا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ایک مزید تائید بھی ہوئی ہے. ہمارے اہل خانہ, ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تعزیت کے لیے گئے تھے, تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ لوگ کھانا کھا کے جائیں. اہل خانہ نے کہا کہ ہم اسی گاؤں کے ہیں, باہر سے ہم بھی کراچی سے آئے ہیں, ہر وقت دعوتیں ہوتی ہیں, آج تو ہم صرف تعزیت کے لیے آئے, اس میں کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ چلے گئے. تو حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے اور میری ایک بیٹی کا نام لیا کہ یہ لوگ آئے تھے تو کھانا کھائے بغیر چلے گئے, تو پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر والوں نے صحیح طرح کہا نہیں یا ان کا کوئی عذر تھا. اسی طرح حضرت صاحب کے جو پوتا ہے خلیق جان, اس نے بھی مجھے کہا کہ میرے دادا خواب میں آئے اور بہت ناراض تھے کہ تم سے تیار مہمان کراچی والے چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ اصلاً تو حضرت جواد اور سخی تھے حد درجے, باقی جو کچھ نظر آیا ہوگا اس میں کوئی حکمت متعالی یا کار فرما ہوگی. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں کام نہیں آ سکتا تم کو اللہ سے کچھ بھی, ان الحکم الا للہ, نہیں ہے فیصلہ مگر خاص خدا کا,
علیہ توکل تو اس پر میرا بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اس پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مولانا ہدایت اللہ اور افضال اللہ کے ساتھ پڑھنے میں بہت سختی کی ہے، اور فرمایا کہ بالکل بہت زیادہ ناراضگی کی شان پیدا ہو گئی. فرمایا باقی دو بیٹے عبد القوی اور کفایت اللہ کو میں نے ویسے اللہ کے حوالے کیا. ہائی سمجھ میں، تو سب کام ہمارا ذمہ نہیں ہے نا، بہت سارا کام جو ہے نا وہ تو اصل کام تو اصل ہے ہی اللہ کا. تو یعقوب علیہ السلام نے ذرا سی تدبیر بتائی پر فوراً اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگے کہ میں کہاں کسی کو اپنی تدبیر سے بچا سکتا ہوں، فیصلے تو براہ راست اللہ کے ہیں اور اسی پر میرا بھی بھروسہ ہے، ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جائز اسباب کا استعمال جائز ہے، اور یہ استدلال بھی کیا ہے کہ توکل کی ایک شان ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کے بعد پھر یہ اسباب بھی غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے کاملین اور علماء اور اولیاء جو بڑے اونچے علوم کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ توکل کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا، کسی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اصل میں جس کو نہیں چاہتا ہوں اس کو نظر لگاتا تھا، یہ آدمی توکل و تقویٰ میں بہت آگے تھا، اس لیے میری نظر بجائے اس کو لگنے کے خود ہی ختم ہو گئی. یہ علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے اور میرے پاس اس جلد کا صفحہ بھی لکھا ہوا ہے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب داخل ہوئے جیسے کہا تھا ان کو ان کے والد نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شے، نتے یعقوب علیہ السلام کے کام آ جاتے کچھ ان کو، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک ضروری بات تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی، اسے اجازت بھی مل گئی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ علم والے تھے جو ہم نے علم نبوت دیا تھا. مطلب یہ کہ تدابیر اور ہیلے اور جائز اسباب بھی عالم بتا سکتے ہیں، جاہل کو کیا پتہ چلے، وہ تو تعجب میں ہی رہے گا. جاہل خر کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تعجب حیرانگی میں رہتا ہے، وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا، اس کا سارا وقت تعجب میں گزرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما دخلوا على يوسف، اور جب برادران داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، آوا الیہ اخاہ، ساتھ بٹھا لیا بھائی کو، قال انی انا اخوک فلا تبتئس، فرمایا میں تیرا بھائی ہوں افسوس نہ کرنا، بما کانوا یعملون، ان کے کرتوت پر. فلما جہزہم بجہازہم، اور جب تیار کیا ان کا سامان سفر، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیمانہ جو کبھی جام تھا مشروب کا بادشاہ کا بھائی کے سامان میں. ثم اذن مؤذن، پر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، اعلان مؤذن کے ذمہ ہے، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم کچھ چور لگ رہے ہو. قالوا، برادران پلتے، اقبلوا علیہ، متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا گم کیا؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیمانہ جو پہلے پینے کا برتن تھا. ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو لے آیا اس کو ایک اونٹ لدا ہوا ملے گا، وہاں بھی زعیم، اعلان کرنے والے نے کہا میں ذمہ دار ہوں اس کا. قالوا تاللہ، کہنے لگے خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نہیں ہیں کہ فساد مچائے مصر میں، وما كنا سارقين اور نہ ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. کہنے لگے بادشاہ کے لوگ کہ اگر کیا سزا ہونے چاہیے اس کی اگر تم جھوٹے نکلے. قالوا جزاؤه من وجد في رحلي, سزا اس کی جس کے پاس پایا گیا. فهو جزاؤه, وہ اس کے سزا میں ملے گا یعنی غلام ہو جائے گا. كذلك نجزي الظالمين, اس طرح ہم سزا دیتے ہیں چور ظالم کو شام میں. فبدا بأوعيتهم, پھر ٹٹولنا شروع کیا ان کے سامان. اوعی وعا کی جمع ہے. قبل وعا اخیہ, بھائی کے برتن سے پہلے. ثم استخرجها من وعا اخی, پھر نکال لیا اس کو بھائی کے سامان سے. تو لوگوں نے کہا حیرانگی ہو گئی, بنیامین کے سامان میں نکلا. اصل میں بنیامین نے حضرت کو کہا تھا کہ یہ مجھے اب زندہ نہیں گھر جانے دیں گے, آپ نے جو اکرام و اعزاز کیا اور ساتھ ساتھ بٹھایا. تو حضرت یوسف نے کہا آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, میں جانے نہیں دوں گا. تو اب دو قانون تھے, ایک مصر کا وہاں اور سزا تھی, اور ایک یعقوب علیہ السلام کے ہاں شام میں کہ چور جس سے چوری کر لیتا اس کا غلام ہو جاتا. قوانین ملکوں کے بدلتے ہیں, دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں, ایک شرعی وہ اٹل ہوتے ہیں اور ایک تعزیری وہ ملک کی حالات کے مطابق ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب ملک میں قحط سالی تھی تو کھانے پینے کی چیزوں کی جو چوریاں تھیں اس کو معاف کر دی تھی, اور اس میں حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے باغ سے پھل ول اس طرح کھایا, اس نے پکڑ لیا, آپ بہت ناراض ہوئے اس پر. آپ نے کہا کہ صرف کھانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہو, کھانا کھانے تو دو ان کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور طریقہ ہے اور بادشاہ عرب میں اور, یہ ہو سکتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا قانون چور کے بارے میں علیحدہ تھا اور یوسف علیہ السلام کا قانون مصر میں علیحدہ تھا. تعزیراتی احکام کے اندر تبدیلی ممکن ہے. تفصیلات طلباء اور علماء معین الحکام میں یا جساس راضی کے احکام القرآن میں دیکھ لی جائے. کذالک کدنا لیوسف, اس طرح ہم نے تدبیر بتا دی حضرت یوسف کو. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, نہ تھے کہ لے لیتے بھائی کو اپنے بادشاہ مصر کے قانون میں. الا ان یشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء, بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہے. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر عالم پر بڑا عالم ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمام علوم میں ہو, بعض چیزیں حیران کن ہوتی. مثلا میری والدہ کہا کرتی تھی کہ درانہ دے پاس مانوں عظمہ کو پراتی دی. میں پوچھتا تھا کیا مطلب ہے, اس نے کہا جیسے تم بیمار ہوتے ہو لنگڑاتے ہو اب چالے پڑتے ہیں آسمان و زمین کو بھی ہوتے ہیں. میں نے جہان کے علماء سے پوچھا, نتیجہ صفر. لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہے, یہی تو ہے. علماء دین بہت ساری چیزوں کی طرف بے توجہ ہے, اس لیے ہماری تحقیقات اور باتیں بھی ان کے ترازو سے نہ تولی جائے, ان کو اس میدان سے سروکار کم پڑا ہے, اس لیے بس وہ بھی تعجب ہی کریں گے. تعجب من دلیلن جو ہے علم ہے, لیکن تعجب یہ من جہلن ہے, ہر چیز پر ان کو حیرانگی ہے. اب پھر کہتے ہیں جی کوئی دلیل اس کی ہے. دلیل کس کو کہتے ہوئے آپ, آپ جو زکام والے کو کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیسپرین لے اس پر آیت پڑھیں گے آپ کیا؟ آپ کوئی کہے کہ میرے جسم ٹوٹ رہا ہے, آپ کہتے ہیں ڈبل وہ کیا ہے پیناڈول لے لے. ادھر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ڈبل پیناڈول لے تو پھر تمہاری رپورٹ جو ہے نا ٹیسٹ منفی آتی. ڈاکٹر ظفر مرزا کو بہت سخت برا بلا تھا. تو مطلب میرے یہ کہ دنیا کے اندر کچھ علوم ہے شرعیہ اور کچھ علوم ہے اجتہادیہ, کچھ چیزیں ہیں تجرباتی. تو تجربات کے لیے تو بس تجربہ کافی ہے ایک عقل مند کا. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر روزے دار ہو اور نماز و روزے کا پابند ہو اور وہ کہے کہ روزہ نہ رکھو تو نرک آ جائے, اگر نقصان ہو گیا تو گناہگار روزے دار ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. ہندوستان سے ایک بڑے بزرگ آتے تھے اور واقعی وہ ہمارے بزرگوں کے بھی خلیفہ تھے اور صاحب نسبت تھے اور بہت شریف الخصلت انسان تھے. وہ بعض بعض مسائل بیان کرتے تھے اور ان کے سٹینڈرڈ سے وہ اونچے ہوتے تھے. مثلا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اذان بھی تجوید سے دینا چاہیے, تو ان کو کہا گیا کہ تجوید خاصہ ایک کتاب ہے, ورنہ احادیث اور فقہ کی کتابیں بھی پھر تجوید سے پڑھنی پڑے گی. اس طرح انہوں نے کہا کہ مسجد کے صحن میں یا فرش بننے میں کوئی تیل جو ڈلتا ہے, کیا نام ہے, تارپین ہے کیا ہے, ہاں, تو کہا گیا کہ ہاں ڈالا ہے کہ بڑا گناہ کیا ہے, مسجد میں پیاز لہسن کھا کے آنا منع ہے. میں نے آواز دی کہ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں احکام کے لیے گوبر ڈالنا جائز ہے مگر نظر نہیں آنا چاہیے. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ معانقہ ایک دفعہ ہے. تو مجھے جب ملے میں نے پکڑا اور میں نے کہا نہیں آج تو تین دفعہ ہوگا. کہتے ہیں ہاں سنا ہے کہ آپ کی رائے. میں نے کہا میری رائے نے بخاری کی اصح حدیث ہے, پیغمبر کو جبریل نے تین دفعہ سینے سے ملایا بیچا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر. تو بس دلائل کی طرف نظر نہیں جاتی. اس لیے ہماری تحقیقات اور ہماری گزارشات کو ہر قسم کے مولویوں کے ترازو میں نہ تولا جائے, وہ بے خبر ہوگا اور آپ کو بھی خیر سے محروم کر دے گا. مثلا آج کل رمضان شریف ہے تو یہ مسئلہ رمضان کا تو نہیں ہے, سارے سال کا زندگی بھر کا ہے کہ وتر آخری نماز رات کی, وتروں کے بعد کوئی نفل قیام اللیل تہجد مناسب نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہیں گے لے دیکھے نفلوں سے منع کیا, حالانکہ پیغمبر کی اصح حدیث ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اور تمام فقہاء محدثین کا اس پر اتفاق آیا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہے, اور جب رات کی آخری نماز وتر ہے اس کے بعد کوئی نفل پڑے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا. ثواب ایک وقت میں ایک عمل کا ہوتا ہے, دو کا نہیں ہوتا. اس لیے ہم آمین بالجار نہیں کہتے بلکہ آمین آہستہ کہتے ہیں بسر, اس میں ثواب سمجھتے ہیں. شوافی بلجار کرتے تو ہم جائز کہتے ہیں لیکن ثواب نہیں مانتے. ہمارے ایک عالم ساتھی ہے, واقعی علوم و فنون میں اچھے استاد ہیں وہ, لیکن تھوڑا اجلت باز بھی ہے اور قدر حسد بھی ہے. تو ایک دن مجھے کہا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, یہ امر کا صیغہ یہ استحباب کے لیے کہ آپ اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں یہی سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ استحباب کے لیے, لیکن مستحب کیا ہوا؟ وتروں کے بعد نفل نہ پڑھنا الا سبا, تو جو نہ پڑھے اس کو ثواب ملے گا نا استحباب کا, جو پڑھ رہے ہیں وہ استحباب کے خلاف کرے گا. اس کو بھی سمجھنا نہیں چاہتا. کہنے لگے ایک استحباب کے لیے پوری تحریک چلاتے ہیں. میں نے کہا علامہ ابن عابدین ایک جگہ لکھتے ہیں والمباح امر شرعی لا بد له من دلیل, مباح بھی امر شرعی دلیل چاہیے, تم استحباب رو رہے. تو علماء دین سے زیادہ بات بھی نہیں کرنی ہے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ سب باتوں کا احترام کریں گے, اور وہ پھر جنگ کرنے پر اتر آتے ہیں تو فائدے کی جگہ نقصان پہنچتا ہے. اب یہ مسائل کی بٹن پٹی دائیں بایاں پر ہو اور مرد کے پانچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور نیک مجلس یا تحریر اور تقریر اور دعا اللہ کے حمد و ثنا سے ہو, اس کے بعد درود شریف ہو, عین اذان کے وقت وارتخانے نہ جایا جائے, اتارنے میں بایاں جوتا موزہ اول ہے پہننے میں دایاں والے، مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھنا اور منتظرین جماعت کو آنے والا السلام علیکم نہیں کرے گا، اگر کر لیا تو جواب نہیں. اب یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ رمضان شریف کے حفاظ کو یا ویسے بھی قرآن کریم پڑھنے والے کو کچھ تعظیم و تقریم دی جا سکتی یا نہیں. کوئی شک نہیں کہ تقریباً تمام بزرگوں نے اس کو منع کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے بھی اصحف الباب حدیث کا ذکر نہیں کیا، جس میں پیغمبر نے ابو سعید خدری کو اجازت دی اور فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن پر ملے. تو چونکہ ان بزرگوں نے فتویٰ صادر کرتے وقت اس حدیث کا کوئی لحاظ نہیں کیا، یا ان کو یاد نہیں رہی یا خیال نہیں ہوا، اس لیے ان فتاوی سے ہم معذرت کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے کہ اس زمانے میں طالب علموں سے قرآن پڑھوانا اور کچھ نہ دینا یا نہ کھلانا پلانا بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے. سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی ہو، لیکن اس شان سے ہو کہ ہر طالب کو ایک ایک ٹیٹرون کا تان ملے، پانچ پانچ ہزار روپے کا نوٹ ملے لفافے میں، اور پستے و بادام اور اصل دودھ کا شربت روح افزا کے ساتھ. یہ تعظیم قرآن ہے اور بہترین تقریم اور تعظیم ہے. یہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں میرا تفرد، بتو تفرد سمجھ تو لے کمکل آدمی. اصحف الباب حدیث بخاری میں 22 جگہ یہ حدیث ہے، تو جو حدیث پر عمل کرتا ہے وہ متفرد ہے، اور جو خالی فتاوی بزرگان جو ہے نا اس کو گماتے پھراتے وہ متفرد نہیں، وہ منحرف ہے. وہ نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر. پھر کہتے والا تشترو بھی آیا تھی، میں کہتا ہوں اس آیت کے نیچے مجھے مفسر دکھاؤ جس نے ممانعت کا استدلال کیا. روح المعانی میں لکھا ہے وذکروا فی المعنی احادیث لا تصح، ممانعت کی حدیث سے صحیح نہیں ہے. وقد صحت الاخبار وتضافرت اقوال العلماء على جواز ذلک، احادیث صحیح اور علماء دین کے ہر زمانے میں اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم اور تقریم اور تعلیم پر یا پڑھنے پڑھانے پر کوئی لینا دینا صرف ثواب نہیں، بہت زیادہ اجر کا باعث. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کی طرف ہمارے بھائی لوگوں نے توجہ کم کی ہے. اب بس وہ جی وہاں سے فتوی نکلا ہے، وہاں سے فتوی نکلا ہے. اب فتوی کیا ہے؟ اب فتوی کا جائزہ لوں گا تو آپ خفا ہو جائیں گے. کہتے ہیں جو پڑھ رہا ہے نا اس کو نہ دے، جو پیچھے سن رہا ہے اس کو دے. سن تو امام صاحب رہا ہے نا. ہمارے مولانا رضا الحق صاحب افریقہ کے فقیہ اور مفتی اعظم ہیں، انہوں نے کہا ویڈیر خی ویلی دہی دا سے داسے وہ کم تو وہ لے لم نکولو. کہتے ہیں وہ اس کو نہ دے جو مجھے دین پڑھ رہا ہے، بہترین پوری دنیا کے اونچے قرا میں سے ایک ہے. اللہ پاک ہمیشہ محفوظ و معمون رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھانے سے منع فرمائے. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ جب جوش میں آتے ہیں تو قاری صاحب کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس دن اس کے دو سیٹوں کے ہاں اور ٹیوشن لگ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا ساتھ یہ کہوں گا. وہی نانو زموں گا خور و کشامت کڑے نوے اور دا ڈنڈ بخ وگی دی ہو کے دا کرڑے پکے نوے. کہتا نانو ہماری بہن تھی، کاچ کے گناہ نہ کرتی، اور تالاب کا رکا ہوا پانی شیرین ہے لیکن کیڑے بہت ہوتے ہیں. نانو زموں گا خور و کشامت کڑے نوے اور دا ڈنڈ بخ وگی دی ہو کے دا کرڑے پکے نوے. تو قاری محی الدین صاحب ہماری مسجد اور ادارے کی ضرورت بھی ہے اور زینت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ادارے کو ایسا ساق دے کہ ان کی تمام ضروریات کی کفالت کرے، اور انہیں اور ان کے بیٹوں کو کہیں بھی ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہ ہو. اور لوگوں کو چاہیے کہ ٹیوشن نہ پڑھائے ایسے حافظ قرآن بہترین انسان سے، ویسے ان کی تقریم و تعظیم میں ان کے ماہواری اور ماہنامے میں لگا لے. اللہ اکبر. کذالک کدنا لیوسف اس طرح ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف کو، فیہ مشروعیت الحیل الشرعیہ کما فی البخاری باب ما یجوز من الاحتیال، بخاری جلد 1 صفحہ 425۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر، بھائی بنیامین کو یعقوب علیہ السلام کے قانون شام کے مطابق روک لینا سکھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہیلے جاننا اور ہیلا بروقت کرنا یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے۔ تو ان نشات ان ہیلے تلسقات شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا فی غیر محل واقع ہے، جائز اور ناجائز کا فرق کرنا تھا۔ بخاری نے بے شک کتاب الحیل کے اندر عدم جواز کو ترجیح دی ہے، لیکن کتاب الجہاد کے اندر مستقل باب قائم کیا ہے، باب ما یجوز من الاحتیال، کے بعض ہیلے جائز ہیں بلکہ بعض ہیلے واجب ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک موقع پر قسم کھائی تھی کہ میں بیوی کو 100 چوب ماروں گا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات صحیح نہیں تھی، لیکن پیغمبر نے قسم کھائی تو اللہ نے کہا آپ جاڑو کے تنکے لے سو اس سے مارے، خوز بے ادیکا دغسن فدرب بھی ولا تحنس۔ یہاں بھی علماء دین نے کہا ہے کہ ہیلے جائز ہیں۔ حکیم الامت نے پتہ نہیں کس پر اعتماد کیا، بیان القرآن میں عدم جواز کا قول کیا، جزائے خیر دے خدا و تعالی مفتی محمد شفیع کو، معارف القرآن میں اس جگہ بیان القرآن کی غلطی کی اصلاح کر دی۔ اور وہ جو صحابہ کے گھر مہمان آئے تھے اور میاں بیوی نے آپس میں کہا کہ کھانا کم ہے اور مہمان زیادہ ہے، بتی ٹھیک کرنے کے بہانے دیا گل کر دو اور بچوں کو دلا سجے کے سلا دو، اور ہم ویسے جو ہے نا چپ چپ کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ صبح پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رات کو جو آپ نے تدبیر کی مہمان کو کھانا کھلانے کی، اللہ بہت خوش ہوئے، بخاری میں موجود ہے۔ یہ ہیرے ہی تو تھا مہمان کو بے تکلف کرنا کھانا کھلانے کا۔ اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاص بچہ بیمار تھا، ہر روزانہ وہ کام سے آ کے پوچھتے تھے، بیوی بتاتی، ایک دن انہوں نے کہا کہ آج مکمل سکون آیا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کھانا وانا کھایا اور پھر اور بھی ضروریات بشری پوری کی۔ پھر جب ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو پھر اہلیہ نے اس کو کہا، ام سلیم نے، کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے جواب دے، اگر ایک آدمی نے بہت بیش بہا ہیرا ملغلرا، بہت قیمتی یاقوت کسی کے پاس رکھوایا امانت، کچھ دنوں بعد وہ لینے آئے تو دینا چاہیے یا شور مچا کر کے روکنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں، دینا چاہیے۔ کہا وہ بچہ جو تھا وہ خدا کی امانت تھا اور وہ فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت صدمہ ہوا، لیکن عورت کے سامنے خلاف وعدہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ بہت خوش ہوئے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ اس کے بعد ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے، کلہم قد قرأوا القرآن، سب قرآن خوان و قرآن دان ہوئے۔ کعب ابن اشرف سردار جو یہود کے تھے، اس کے قتل کے لیے جو ابو محمد ابن مسلمہ کو بھیجا تو آپ نے کہا، اس نے کہا کچھ ہیلے کرنا پڑے گا، کر لے جو چاہو کہو لیکن مار کے آؤ۔ ابو رافع تاجر و اہل شام کے پیچھے عبداللہ ابن عتیق کو بھیجے بخاری مغازی میں، دونوں واقعات یکے بعد دیگر ہیں، وہ بھی ہیلے سے گئے اور ابو رافع تاجر و اہل شام کو اپنے گھر میں ڈھیر کر دیا۔ تو الہیلۃ ہیلتان، اما محمودہ و اما مذمومہ۔ دیکھو ایک ہیلہ یہ ہے کہ آپ زیورات بیوی کو کہے کہ آپ کہیں تو آپ زکات دیں، وہ کہے میرے پاس زکات کے پیسے نہیں ہیں، کہتے مجھے بیچو، بیچ دیا، 11 مہینے بعد آپ نے کہا نہیں آپ اپنے زیورات واپس لے،
ہر سال یہی بارہ مہینے میں چکر بازی ہو رہی ہے، زکات ساقط ہو رہی ہے، خولانے ہول سے پہلے ملک سے نکل گیا. یہ مضموم ہیلا ہے. ایک ہیلا یہ کہ آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے، اس پر بھی زکات نہیں آ سکتی، 7.5 چاہیے، اور 52.5 تولے چاندی پر زکات آتی ہے، وہ بھی کم ہے، 50 ہے. تو آپ نے سب کو ایک بنا لیا کہ بھئی یہ یوں سمجھ لے کہ میرے پاس 200-250 تولے چاندی ہے، تاکہ فقراء اور مساکین کا کام بن جائے. علماء امت کہتے ہیں کہ یہ حیلہ محمود ہے، قابل تعریف ہے. اور یوں ہم نے دنیا کے بہت سارے علوم ہیں جو انسان کو عجیب طریقے سے حاصل ہوتے ہیں. ہمارے حاجی محمد انور خان خٹک جہانگیرے کے، انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ یہ مرغ اذان کیوں دیتے بار بار. میں نے کہا مرغے کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے. کہا نہیں نہیں، پوری کائنات میں جہاں کہیں صبح ہوتی ہے اس کے دماغ میں ٹک لگتا ہے، یہ اذان شروع کرتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یاد تھوڑی ہے تو پھر چپ ہو جاتا ہے. یقین کرے بعد میں یہ حدیث فتح الباری میں مل گئی، اور آپ نے فرمایا کہ جب مرغا اذان دے تو اس نے فرشتے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگو. اور روایات میں ہے کہ امام شافعی کے ہاں وہ مرغا جو وقت کا پابند اذان دیتا ہے اس کا اعتبار ہوگا. فتح الباری شرح بخاری ابن حجر. اللہ اکبر. اور ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے، سبحان اللہ. میں جب گاؤں جاتا تھا تو گاؤں کی بڑی بوڑھیاں مجھے چومتی تھی، کیونکہ این ٹائم پر جب میں پڑھنے لگا تھا والدہ فوت ہوئی تھی، تو بڑی بوڑھیاں جو محلے کی تھی میری والدہ سے بڑی عمر والی یا برابر کی، وہ والدہ کو یاد کر کے تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا. میں نے ایک دفعہ غصہ ہو کے کہا کہ تم نے مجھے کیا بچڑا بنایا ہے، جیسے گائے بچڑے کو چاٹتی ہے نا. میں کہا مانا سس خیر جوکڑا ہے. تو ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ابھی یہ پڑھ رہا ہے، طالب علم ہے، ابھی اس کا پورا علم نہیں ہے، خدا کی قسم. پھر اس کو یہ معلوم نہیں کہ بڑی بوڑھیا چوم سکتی ہے. مجھے پھر بھی عقل نہیں آئی، یہاں تک کہ میں امام محمد کی کتاب الاثار درجہ سادسہ میں پڑھا رہا تھا، اس میں امام محمد نے امام شافعی کو الزام دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے کوئی سفر سے آتا ہے اور گاؤں کی بڑی بوڑھیاں اس کو چومتی ہے، تو پھر آپ ان کو وضو کا کہے. میں نے سر پکڑ کے میں نے کہا یا اللہ داغما تو مالت کے زنانہ ہو بیٹی. میں نے کہا بھائی دعا فاتحہ پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو، ان بیویوں کو بخشو. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر بھی عالم ہوتا ہے، سبحان اللہ. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے جنید کا فہم ذہن کام کر لیتا ہے الحمدللہ. بہت سارے کاموں میں مزمل بھائی کی رہنمائی 45 سال سے آج تک جاری اور ساری رہے گی. برادرم منصور تو ماشاءاللہ، ناصر ہو خدا جس کا وہی بنتا ہے عالم، منصور ہے مسرور بئی نصرت باری. تو آدمی صرف عالم کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ عقل کل ہے، سینکڑوں چیزیں ہم کو سیکھنی پڑتی ہے، دیکھتے ہیں دنیا کو. ہاں یہ دیکھو سر، یہ اچھی لقمہ دیا. نیا نیا زمانہ تھا، احسن مسجد میں ہمارا دھوم دھام تھا اور صحت تھی اور بیانات تھے، لوگوں کی قدردانی اور شکر گزاریاں تھی. تو میں لوگ فجر تو جیسے طریقہ ہے کہ شہروں میں سویرے پڑھاتے ہیں، پھر لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ اشراق پڑھ کے جاؤ. تو یہاں ہمارے ایبٹ کمپنی کے اندر ڈائریکٹر تھے، بہت اچھے، ناصر محمود نام تھا، اللہ غری کے رحمت کرے. انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ یہ جو سویرے پڑھاتے ہو یہ بھی کتاب میں ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہ یہ جو اشراق تک روکتے ہو یہ بھی کتاب میں ہے؟ میں نے کہا ہاں. وہ جب اس نے یہ کہا میرے دماغ میں ٹک لگ گیا. میں نے کہا مسئلہ غلط ہے، ایک وقت میں دو باتیں نہیں ہو سکتی. جیسے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مولوی صاحبان کو سے میرا مسئلہ نہ تولا کرو، ان کا ترازو کمزور ہے، وہ بہت پرانا ہو چکا ہے. تو میں نے بہت دنیا سے پوچھا، وہ بات سمجھے ہی نہیں. یہاں تک کہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع عبد الرحمن جزائری نے لکھا ہے کہ رمضان شریف میں متسحرین جو سویرے اٹھتے ہیں سحری کرتے ہیں، ان کے ذمہ اشراق کا انتظار نہیں ہے. وہ آرام کرے اور جب آنکھیں کھل جائے، سویرے کھلی تو اشراق پڑے، دیر سے کھلی تو چاش پڑے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر عالم کے اوپر بھی بڑا عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جو فقیہ ہذہ الامہ ہے، وہ تشریف لے جا رہے تھے، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، بارش ہو گئی تھی نا، تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے پسلتے ہوئے نیچے آتے ہیں. منگوڑ تبختوں کے خویدان کے وائی امام صاحب نے دیکھا اور ان بچوں کو آواز دی کہ خیال رکھنا کہ کہیں پاؤں پسل نہ جائے. ان میں سے ایک بچے نے یا بچی نے آپ کو کہا، آپ خیال رکھیں کہ آپ کسی مسئلے میں پسل نہ جائے، کیونکہ ذلت العالم ذلت العالم. امام صاحب کہتے ہیں اس بچی سے مجھے زبردست علم حاصل ہو. تو حضرت، اگر آپ کا پاؤں پسل گیا پوری امت ڈوب جائے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر بڑا عالم ہوتا ہے. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. ہمارا علم یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، بس اس میں حفاظت ہے، اس میں لا الہ الا اللہ. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مانو. اللہ اللہ، حضرت علی کی طرح منسوب اشعار ہے. لیس الیتیم الذی مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. وہ یتیم نہیں جس کا باپ مرا ہے، اصل یتیم وہ ہے جو علم اور عرفان سے محروم ہو گیا ہے. لیس الجمال بأصواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب. جمال صرف اچھے کپڑوں اور عمدہ پگڑی اور زبردست جبہ جو جنید صاحب احکامات دیتے ہیں. اب ہم بوڑھے بھی ہو گئے، بیمار بھی ہو گئے، ہم کہاں اتنا اہتمام کر سکتے ہیں، بہت معافیوں کے خواصگار ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر عالم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے یا شاہ سعود نے پہلی مرتبہ ریاض کے اندر ممبر و محراب کانفرنس کی تھی، اور اس میں دنیا کے 36 ملکوں سے علماء کو بلایا تھا. ہندوستان سے مولانا شبیر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی، مفتی محمد شفیع اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری تشریف لے گئے تھے. تو چونکہ یہ علماء ہیں اور وہاں پر تو دکتور فلان دکتور فلان ہوتا ہے، تو ان کو عام سی جگہ میں بٹھا دیا اور پھر سٹیج سے مسائل بیان ہو رہے تھے. ایک مسئلہ ایسا بیان ہوا کہ حضرت مولانا شبیر احمد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مسئلہ غلط بیان ہو رہا ہے. مولانا بنوری نے ہاتھ اٹھایا کہ میں سیدھا کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے وہاں جا کے سیکرٹری کو کہا کہ ابھی ایک بیان ہوا ہے اور اس بیان کے اوپر ہمارا اشکال ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کو وقت دیا، آپ کی تقریر کے بعد بیان کرنے والے نے آ کر معافی مانگی. اسی طرح مفسر طنطاوی نے بھی آپ کو کہا تھا کہ الان افہم منک معنی ھذا الحدیث. اور ایک موقع پر حضرت بنوری کو کہا، ما انت بعالم ہندی بل انت ملک نزلا انزلہ اللہ لاصلاح من السماء. آپ ہندوستانی عالم نہیں ہیں، آپ تو ایک فرشتہ ہے جس کو خدا نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ.
مولانا تقی عثمانی مدظلو نے لکھا ہے کہ ایک مجلس سرکاری میں ہم شریک تھے، اس میں عرب مہمان بھی تھے. ان مہمانوں میں سے ایک نے اس طرح تقریر کی کہ صحابہ و تابعین ہم سے علم کی فضیلت میں زیادہ نہیں ہے، علم ہمارا زیادہ ہے. لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے. کہا میں اور برادر محترم مولانا سمیع الحق مرحوم، ہم دونوں کو پتہ چلا کہ قریب میں ایک اور پروگرام میں حضرت اقدس مفتی محمود صاحب ہے. کہا ہم گئے اور حضرت کو بتایا، کہ حضرت نے جیسے یہ بات سنی فوراً رومال کندھے پہ ڈال کے نیچے اترے اور سیدھا اس مجلس میں آیا اور میری مجلس سے کہا کہ اس تقریر پر مجھے جواب دینا ہے. آپ نے حضرت مفتی صاحب کے استحضار میں لکھا ہے کہ آپ کی جرأت استحضار مثالی تھی. کہا آپ کی گفتگو کے بعد فضا بالکل تبدیل ہو گئی. آپ نے اس پر واضح کیا کہ یہ فوش غلط بات ہے، اور صحابہ اور تابعین سب چیزوں میں ہم سے آگے. اور حضرت اقدس استاد مولانا مودی صاحب بنوری کا بھی لکھا ہے کہ اسی طرح ایک عرب سٹیج پر کچھ ایسی باتیں کرنے لگا تو حضرت بنوری کی آواز گونج گئی. آپ نے کہا ایو صدر الجلیل ارجوکم ان تلجموا هذا الخطیب ماذا یقول. صدر محترم سے درخواست ہے کہ خطیب کو لگام دے، کیا بکواس کر رہا ہے. چنانچہ صدر محفل نے اس کو روکا اور بعد میں حضرت بنوری کو جواب کا موقع ملا اور اس خطیب نے معافی مانگا، معافی مانگی باقاعدہ. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر بڑا عالم ہوتا ہے. میں ایک دفعہ رائے ونڈ گیا، کئی دفعہ گیا، لیکن وہ ایسا واقعہ تھا. یہ طارق جمیل کو میں نے دور سے دیکھ کے کنارے پہ کھڑا تھا، اور مولانا احسان صاحب جو سر تاپا پے کر احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور شفا عطا فرمائے. انہوں نے دیکھ کے کہا کہ آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی عبد الوہاب، میں نے کہا ان کا اعلان ہوا. ارے اعلان ہوتے رہے، چلے ان کے کمرے میں. ہم جب وہاں پہنچے تو اس وقت حضرت مولانا بھائی عبد الوہاب صاحب کو بہت سخت تیز کشف ہو گیا تھا، اور انہوں نے دو واقعات حضرت بنوری کے، دو مفتی محمود کے سنائے کہ وہ ہمیشہ مشکلات میں ہمارے کام آئے. اور وہ جس طرح پوری امت کے بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے تھے. ان میں ایک واقعہ اس طرح بیان کیا کہ ہم ایک ملک میں گئے، اتفاق سے ہندوستان بستی نظام الدین کے بزرگ بھی سارے آ گئے تھے، لیکن وہاں پر اعلان ہوا تھا کہ بھائی تبلیغ وبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائی بات چیت بھی نہیں کرتے تھے ہم سے. کہا ہم بڑے حیران ہوئے کہ عجیب فضا ہو گئی. کہا ہمیں پتہ چلا کہ ایک سرکاری انویٹیشن میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے. کہا ہم نے بڑی کوشش کی اور حضرت کی خدمت میں پہنچے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا. آپ نے کہا بے فکر ہو جائے، اور فرمایا کہ بس ابھی آدھے گھنٹے بعد مجلس شروع ہو رہی ہے. مجلس شروع ہوتے ہی ایجنڈا پیش ہوا کہ پورے عالم میں امن کیسے قائم ہوگا. حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے اس پہ بولنے کی اجازت دے، اور آپ کے بولنے کا حاصل یہ تھا کہ اس کے لیے کچھ ماحول اپنانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس ملک کے بادشاہ نے کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ یہاں آ چکے ہیں اور آپ کی طرف سے پابندیاں لگی. تو انہوں نے فوراً اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو سب سے اعلان کرو کہ تبلیغ جماعت پر کوئی پابندی نہیں، جہاں وہ چاہے اپنی تبلیغ جاری رہے. سو سونار کے اور ایک لوہار کی. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے. کوئی نہ ہو تو رب العالمین تو ہے ہی، کوئی نہ ہو تو انبیاء و مرسلین تو یقیناً بڑے علماء ہیں. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. کہنے لگے برادران اگر چوری کی بنیامین نے تو چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی پہلے. ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ پھوپھی کے گھر پل رہے تھے، پھر وہ روکنا چاہتی تھی. اس طرح ایک فاسر رہا یوسف فی نفسی، بس پوشیدہ رکھا حضرت یوسف نے اس کو دل میں. ولم یبدہا لہم، بتایا ہی نہیں. قال انتم شر مکانا، دل میں کہا بہت خراب لوگ ہوئے، چھوڑتے نہیں، اب بھی مجھے معاف نہیں کر رہا. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم غلط بیانی کرتے ہو. علماء نے استدلال کیا ہے کہ بہت زیادہ اپنی صفائیاں پیش کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ہر ایک کے منہ لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خربوزہ کھاؤ، چھلکے سے کیا کام. قالو، کہنے لگے، یا ایوہ العزیز، اے بادشاہ مصر، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، اس کے والد بہت بوڑے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، لے ہم میں سے ایک اس کی جگہ. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان ہے، ہم نے اپنے وہاں مرغی خانے میں چور پکڑا تھا. وہ چور ایسا تھا کہ وہ بہت ہی مسلم چور تھا، اور تھانادار جو ہے وہ اس کو چھوڑنا چاہتا. یہاں محلے میں ایک شخص تھا، مر چکا، اس کے بیٹے پوتے یہاں سے متعلق ہیں، وہ اس کو چھوڑانے میں لگا ہوا تھا. اچانک میں نے ڈی اے ملے افضل خان کو کہا، اس نے کہا یہ چھوڑ دے تو میں اس کو پانسی کر دیتا ہوں. تو ہم این اس ٹائم پر میں وہ منصور پہنچے کہ وہ چور بھاگ رہا تھا. میں نے کہا تو چھوڑ دیا آپ نے؟ کہا نہیں، ہم نے تو نہیں چھوڑا. ارے بھائی کہاں ہے؟ ہاں تو خلا میں ایسا خاں خا، ایک اور کو پکڑ کے لایا، خوب پیٹا. میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے سمجھا یہ پاکستان ہے، ایک کی جگہ دوسرا ہو سکتا ہے. حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انا خدا کے ہم پکڑے، الا من وجدنا متاعنا عندہ، مگر جس کے پاس پایا ہم نے سامان، انا اذا لظالمون، بے شک اس وقت ہم بڑے ظالم ہوں گے. وہ مشہور ہے نا کہ وہ گیدڑ پکڑے جا رہے تھے، ایک خرگوش جو تھا وہ غریب آہستہ آہستہ جا رہا تھا. کسی نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یار گیدڑوں پر مصیبت آئی ہے، کہیں مجھے گیدڑ سمجھ کے پکڑ نہ لے. کہ تجھے کیسے پکڑیں گے؟ کہ یہ بات ٹھکانے کو پہنچتے پہنچتے میرا کام ہو جائے گا. پیدا خبر جھٹک ترسی رسی ماں نے بے گلو کی. وہ ہمارے شاگرد تھے یہاں، غلام اللہ بلوچ، تو فجر کی نماز میں یہاں کچھ فلسطینی رہتے تھے. ایک فلسطینی رویا کہ میرا بچہ مر گیا، مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، کیا کروں گا اس کے ساتھ. تو غلام اللہ بلوچ میرے پیچھے کھڑا تھا، مجھے کہا جاؤں خدمات انجام دوں. میں نے کہا ہاں. وہ چلا گیا. اتفاق سے امتحانات ہو رہے تھے. یہاں ایک استاد تھے ابو مولانا سندیار رحمت اللہ علیہ کے یہاں، بڑا شیخ کبیر ہے، اس کے پاس ڈنڈا تھا اور دیر سے آنے والوں کو مار رہے تھے. تو اس کی طرف بڑھے تو اس نے کہا مجھے تو آپ نے بھیجا ہے. میں نے کہا کہاں؟ کہتا ہے فلسطینی صبح. میں نے کہا ہاں اس کو چھوڑ دو. تو غلام اللہ بلوچ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اور بھول جائے تو کام ہو جائے گا. ایک دفعہ اور اس طرح بھول جائے تو کام ہو جائے گا میرا. وہ ڈنڈا اچھا تھا بڑی بڑا. اللہ اکبر. فلم مستیسو منہا، جب مایوس ہو گئے برادران حضرت یوسف کی طرف سے، خلصو نجیہ، بیٹھ گئے سرگوشی کے لیے. قال کبیرہم، بڑے بھائی نے کہا، اس کا نام کہتے شمعون ہے، علم تعلمو، جانتے نہیں، انا باکم قد اخذا علیکم موثقا من اللہ، بے شک تمہارے والد لے چکے ہیں تم سے پکا وعدہ اللہ کا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے کم زیادتیاں کی تھی یوسف کے ساتھ. فلن ابرح الارض، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، حتی اذن لی ابی، یہاں تک اجازت دے ابا جان، او یحکم اللہ لی، اللہ میرا فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اور کہو اپنے ابا جان کو، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نئی گواہی دے سکتے مگر جو ہم جانتے ہیں، وما کنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں ہیں بندے کے حفاظت کرنے والے. واسأل القرية التي كنا فيها، پوچھے اس بستی سے جس میں ہم تھے، یعنی مصر. یہاں پر مضاف مخذوف ہوتا ہے واسأل اہل القرية، والعیر اللتی اقبلنا فیہ، اور اس قافلے سے جس میں ہم آ چکے. عیر، عیر مانا قافلہ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بولتے ہیں. جب یہ گئے اور حضرت یعقوب کو بتایا، قال بل سورت لکم انفسکم امرا، بلکہ گڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی بات. فصبر جمیل، صبر ٹھیک ہے. اصلاح ویاتی یعنی بہم جمیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ لے آئے میرے پاس سب کو. انہو هو العلیم الحکیم، وہ علم حکمت والے ہیں. وتولى عنهم، اور مڑ گئے ان سے. وقال يا اسف على يوسف، اور کہنے لگے اے افسوس یوسف کی جدائی پر. وبيضت عيناه من الحزن، سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں غم کے مارے. فهو كظيم، بس وہ غم میں گٹ رہے تھے. کظیم مانا پشت میں کہتے ہیں خٹ کے دو. استاد محترم مولانا لطف اللہ نے ترجمہ کیا ہے خٹ کے دل، تو ان کے بعد کے لوگ جو ہے نا وہ اتنے سمجھدار نہیں ہے، وہ گھبرا گئے کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ کھوٹے کھوٹے کے دل ہی نکلی. حالانکہ کھوٹ کے دل وہ دفتم غصے نہ خٹکی گی بالکل. زیادہ جب آدمی روئے یا فکر کرے تو پھر آنکھیں جواب دے دیتی. قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر، آنکھیں جو روزنے زندان دیوار ہو گئی. یعقوب علیہ السلام نے تو خیریت جیل میں معلوم نہیں کی، لیکن آنکھوں نے اپنے آپ کو قربان کیا. اللہ، اور مڑ گئے حضرت ان سے اور فرمائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی حضرت کی آنکھیں غم کے مارے، اور وہ غموں میں گٹ رہے تھے. کہتے ہیں کہ نیا غم پرانے غم کو تازہ کرتا ہے. وہ سلیم مشہور شاعر ہے نا، اس کا بھائی مر گیا تھا مالک، تو پھر اس کو بھائی سے بہت محبت تھی، تو ہر نئے قبر پر جا کے ماتم کرتا تھا. قالوا اتبکی کل قبر رأیته لقبر بین اللوا والدقادقی. لوگ کہتے ہیں قبروں کے پاس بیٹھ کے روتے ہو اس قبر کی وجہ سے جو جبل لوا اور دقادق کے درمیان میں. قلت ان الاسا یبعث الاسا، میں نے کہا نیا غم پرانے غم کو تازہ کرتا ہے. دعونی ھذا کلہ قبر مالکی، مجھے رونے دو، یہ مجھے ہر نئی قبر میرے بھائی مالک کی قبر ہے. اللہ اللہ، حماسہ. لا الہ الا اللہ. قالوا تاللہ، کہنے لگے بخدا تفتو تذکر یوسفا، مسلسل یاد کرو گے یوسف کو. حتی تکون حرادن، یا تک کہ آپ گل جائے. او تکون من الحالکین، یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے. قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، حضرت نے فرمایا میری فریاد اور غم اللہ کے حضور ہے. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ. فتحسسوا من یوسف واخی، ڈھونڈ لو یوسف اور ان کے بھائی کو. ایک تجسس ہے جس کی وجہ معلوم ہو، ایک تحسس ہے اس کی وجہ نہیں ہوتی. ولا تیأسوا من روح اللہ ما یوسنون اللہ کی رحمت سے. وے نا امید خوشی تان دے، شیطان زکا بیمان دے. انہو لا یسو من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ. علماء نے کہا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے. اکلیل صفحہ 133. فلما دخلوا، جس وقت یہ لوگ داخل ہوئے علیہ حضرت یوسف کے ہاں. قالوا، کہنے لگے یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصرہ، مسنا و اہلنا الدر، پہنچ گیا ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے پہنچ. وجئنا ببضاعت مزجات، اور ہم لائے ہیں کچھ سکہ کوٹا. فاؤف لنا الکیل، پورا دے پیمانہ. وتصدق علینا، کچھ خیرات بھی دے. آدمی جب وقت پر آداب بجا نہ لائے نا تو لوگ کے خیر خیرات کے انتظار میں ہوتا ہے. ویسے ہی جیسے دستور ہے کہ لوگ بکرے لاتے ہیں، گائے دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھینسے اور اونٹ تک کٹواتے ہیں اور تمام ضروریات دینی اداروں کے اور مدارس کے پورا کرتے ہیں. بخاری شریف میں ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں انصار تھے، ان کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، وہ گوشت بھی بیچتے تھے اور دودھ بھی بیچتے تھے. بعض مشائخ قرآن نے جو اپنی مثالی شدت طبع کی وجہ سے بعض علاقوں میں جو طلباء کھانا جمع کرتے ہیں ان کو برا کہا ہے، یہ قلت اطلاع بالنصوص الشرعیہ. سمجھ گئے؟ مثلا اسلامی سلطنت ختم کرنے کے بعد پھر یہ درسگاہیں ختم ہونی تھی، ہندوستان کی درسگاہیں تو ختم ہو گئی، لیکن صوبہ سرحد وغیرہ افغانستان یا بلوچستان وغیرہ میں عالم دین کے پاس طلباء پڑھتے تھے. عالم دین ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکتا تھا. نمازی کہتے تھے کہ حضرت دن کا کھانا ہمارے گھر سے آ جائے گا، تو دوسرا نمازی کہتا تھا کہ میں بھی زمین پر ہوں گا، ہمارے گھر سے بھی لے لے. اس طرح اتفاق ہو گیا کہ دس گھروں سے دن میں آئے گا، دس گھروں سے رات کو آئے گا. تو طالب علم سے کہا کہ آپ ایک ٹوکری لے لے اور ایک برتن لے لے اور اس میں آپ جمع کر کے لائے. یہ تعاون باہمی کی ایک اعلیٰ صورت. افسوس صد افسوس، وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَحْمِ السَّقِيمِ. کتنے ناکارہ ذہن کے لوگ ہیں جو اچھی بلی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں. وہ اس میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ والی سواد جو تھے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی مسجد میں مولانا محمد ابراہیم جنہوں نے فتح ودودی وغیرہ لکھی ہے یہ درس دیتے تھے، تو ذرا طلباء زیادہ ہوتے تھے کیونکہ والی صاحب کی مسجد تھی اور والی صاحب کی مسجد ہے تو کھانا کہیں اور سے تو نہیں آ سکتا. ایک دن سخت بارش تھی، طلباء کو تو بھوک زیادہ لگتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں. شکم طالبان تنور خدا، درو ارچ آئد فنا در فنا. باتوں میں باتیں یاد آتی. ایک دفعہ یہاں زبردست دعوت ہوئی اور رات کو کوئی اچھا آدمی آیا، اس نے کہا میرے یہاں بھی کھانا بچ گیا، دس بارہ دیگ بریانی ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تافتان شیرمال ہے. مولانا صباح حسن مرحوم مغفور، اللہ جنت عطا فرمائے، وہ ناظم تھے. مجھ سے بات کی، میں نے کہا طلبا نہیں ہے کیا؟ کہا ہے، وہ تو کھا چکے. میں نے کہا نہیں، آپ دوبارہ یہی لگا لیں، آپ یقین کریں. ایک گھنٹے بعد میں نے فون کیا، کہا اتنے بھی نہیں بچے جو سب ناشتہ ہو جائے. طالب علم کو تو اللہ تعالیٰ نے صحت دیے، جیسے روٹائی خوری تھی چی 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 یاد اللہ دی. وی دو پتنا رخ رما و دو پتلو راتلو خرما وی خور سخرما. دو روٹی ہے تنور کے پاس، دو آتے جاتے، ہمیں کیا کھاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کھاتی. وی دغم اوچ لکھ لرگے شما او د چٹا کہنا پدڑیو لگی دما. غموں کی وجہ سے خشک لکڑی ہو گیا، چٹان کے بجائے 4 کلو کھانا شروع کر. وی دغم اوچ لکھ لرگے شما او د چٹا کہنا پدڑیو لگی دما. دوپت نارو خورما دوپت لرات لخورما وی خورز سخورما. اللہ اللہ، چنانچہ لوگوں نے پھر ان کے پیچھے افسانے بھی بنائے.
کہ یہ جو برتن لے کے جاتے ہیں اور ٹوکری میں روٹی اور برتنوں میں سالن، تو کہتے ہیں اتدری من الاخن، اخن کس کو کہتے ہیں؟ الذی یدور فی السکک ویقول لکل امرأة خورک وترورک ومورک وعندہ ثلاث قندولات فی احداها ساگات وفی الثانی پیتات وفی الثالث مختلطات ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتق. یہ انہی مشائخ قرآن کے متبعین نے بتایا. اے عزیز مصرا، ہمیں پہنچ چکا ہے، ہمارے گھر کو بہت تکلیف، اور یہ کوٹے پیسے لائے پورا دے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے. ان اللہ یجزی المتصدقین. عجیب بات ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سال ہر سال کرتے، لیکن جب سے وبا ہوا ہے بند کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کس منہ کہتے کہ یا اللہ وبا ختم کرے؟ جو پہلے دو گائے اب پانچ گائے کرو، جو پہلے پانچ گائے اب سات اور دس گائے کٹواؤ، تبھی تو بلا واپس جائے گی. ہمارا وزیر اعظم بڑا پیارا ہے، اس نے کہا ہے ہم اور وبا ساتھ ساتھ رہیں گے. اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، بس جس کا مقرر ہے وہ جائے، جو رہیں گے وہ لاک ڈاؤن ختم کرے، تجارت کرے، پیسے کمائے اور لوگوں کو تعاون دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو. چہ خیرات ور پسی کی گی، ہر مردہ تور رسی گی، سوک چوائی نرسی گی، دغا کفر تخوائی گی. جو خیر خیرات کرے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے، جو کہتے نہیں پہنچتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے. چہ خیرات ور پسی کی گی، ہر مردہ تور رسی گی، سوک چوائی نرسی گی، دغا کفر تخوائی گی. شیخ عبد الرشید صاحب رشید البیان، جو پشتوں کا ہدایہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب بندہ تحیات میں پڑھتا ہے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، یہ دعا اللہ کے نیک بندوں کو پہنچتی ہے آسمان میں ہو یا زمین میں. ملا علی قاری شرح شفا میں کہتے ہیں آسمان میں ارواح ہے اور زمین میں اجساد ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي، حضرت نے فرمایا تمہیں یاد ہے کیا کر چکے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جب تم بڑے جاہل تھے. قالوا انك لانت يوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخي، میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہے بنیامین. قد من الله علينا، اللہ نے احسان کیا ہم پر. انہ من یتق و یصبر، جو تقوی کرے اور صبر، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تقوی معنی اعمال دین، اور صبر کے معنی نتیجہ سپرد خدا. آپ کا ہمارا کام دعا ہے، صدقہ خیرات ہے، واعظ نصیحت ہے، آگے کسراب وقوف نیس کے انجام کاری چیز، قبولیت کرنا اللہ کا کام ہے. قالوا تالله، کہنے لگے خدا کی قسم، لقد آثرك الله علينا، یقیناً برتری دی آپ کو اللہ نے ہم پر، وإن كنا لخاطئين، ہم سخت خطا کار واقع ہوئے. قال حضرت یوسف نے کہا لا تسریب علیکم اليوم، کوئی اعتراض نہیں تم پر آج کے دن. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکے کے مشرکین آپ کے سامنے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ نے کہا لا تسریب علیکم اليوم، اقول کما قال اخی صالح یوسف ابن یعقوب، میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے جرائم پیشہ بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا کہ تم پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تمہیں، وہو ارحم الراحمین. اذهبوا بقمیصی هذا، لے جاؤ میری یہ قمیص،
فالقوه علی وجه ابی، ڈال دو میرے ابا جان کے چہرے پہ، یات بصیرہ، آ جائے گی بینائی، تبرکات کے اثرات یقینی. یہ عجیب قمیص ہے، اسی سے یعقوب کو پتہ چلا کہ فراڈ ہوا ہے اور بھیڑیا نہیں کھایا ہے. اسی قمیص کو دیکھ کر کے یوسف کی پاک دامنی اور صداقت معلوم ہوئی، اور یہی قمیص ہے جو اب جا رہی ہے. وَعَتُونِ بِأَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ، آ جاؤ میرے ہاں سارے مل کر، شام چھوڑ دو، یہی آ جاؤ. یہاں پر بحر محیط میں ایک حدیث نقل، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا يَنْقُلُهُمْ مِنَ الْبَدْوَى إِلَى الْحَادِرَةِ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر راضی ہو جائے تو ان کو گاؤں اور دیہات سے شہر میں لے آتا ہے، سمجھ گئے؟ اس جگہ البحر میں حدیث نقل ہے. شہر میں تقاضے پورے ہوتے ہیں، شہر میں چہل پہل ہوتی ہے، شہر میں دینی خدمت کے مواقع ہوتے ہیں. شہر ہے تو ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود لاکھوں انسان اس نئے جدید دور میں درس تفسیر سے مستنیر ہو رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. ہاں، تو والی اسوات کا یہ قصہ تھا کہ چونکہ ان کی مسجد میں زیادہ طلبا رہتے تھے، حضرت کے گھر سے ہی کھانا آتا تھا، تو ایک دن شاید دیر سویر ہو گئی تھی، ایک طالب علم دوسرے کو کہتا ہے کہ وہ ہمارا بیل جو راشن لاتا ہے وہ بھی تک نہیں آیا. والی اسوات بالکل قریب سے آ چکے تھے اور ان کے پاس شاید روٹیاں تھی یا چائےدان تھی، اور نوکر کے پاس دوسرا برتن تھا. دل میں آیا کہ ہم ان کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، یہ ہمیں بیل و ڈنگر کہتے ہیں. انسان اچھی بات سے خوش ہوتا ہے، بری بات سے تکلیف پاتا ہے. تو کہتے ہیں رات کو خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ پلسرات پر چڑھتے ہی نیچے جہنم میں گرتے ہیں. اچانک طلباء کا ایک ریلا آیا، طلباء کو کا ریلا آتے ہی وہ پل بہت لمبا چھوڑا ہو گیا اور طلباء چڑھ گئے. ایک نے دوسرے کو کہا وہ ہمارا بیل، انہوں نے کہا لے آیا یار، کہا جی والی صاحب دے چیزو. تو والی صاحب نے بعد میں مولانا محمد ابراہیم کو یہ قصہ سنایا کہ انشاءاللہ ان کا ڈنگر اور بیل بھی نجات پائے گا. جس نے یاد دلایا اس کا بہت شکریہ. ولما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، شام آ رہا ہے نا، حضرت یوسف نے قمیص دی ہے کہ اس کو والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھو. پیغام القاہ علی وجہہ، قمیص کو ڈال یعقوب کے چہرے پہ، فرتد بصیرہ، بینائی بحال ہوئی. قال الم اقل لکم، فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. یکی پرسید زعبم کرد فرزل، کہ اے روشن بھر پلے خیرد من، زرشبوئی پیراہن شمیدی، چرا در چائے کنان. کنان آپ کے شہر کے کوئے میں یوسف پڑا تھا، نہیں نظر آیا. بگفتہ والما برکی جہانس، دم پیدا ہو دیگر دم نہانس. ہماری مثال آسمانی بجلی کی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں. اگر درویش برحالی بماندم، سر دست از دو عالم بر فشاندم، گہے بر تارم اعلی نشینم، گہے بر پشت مائے خود نبینم. کبھی جیسے اونچی جگہ بیٹھے دنیا نظر آتی ہے. زڑ چخدے کانج رو خان جام دجمشی، او پدی جام کے ورخارا تمام عالم شی. الحمدللہ، کرامات اولیاء کے برحق ہیں اور تبرکات بزرگان دین کے اور اس کے فیضان برحق ہیں. قالو یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، استغفر لنا، ہمیں معاف کر دے ذنوبنا، ہماری غلطیاں، انا کنا خاطین، ہم بڑے خطا کار دے. قال سوف استغفر لكم فرمایا ان قریب تمہارے لیے استغفار کر لوں گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اخرهم الى السحر, سحری کے لیے پیچھے کیے, کیونکہ سحری کی دعائیں بڑی قبول ہوتی. سحری میں کیا کرنا چاہیے, وتر پڑھنے والا نفل پڑھے, شاباش. وبالاسحارهم يستغفرون, سحری کے وقت اولیاء و کاملین استغفار کرتے. اللہ اللہ, بس ایک کام ہے دنیا میں, نفلوں کا اور کوئی کام نہیں, تلاوت نہیں ہے, قضاء مافات نہیں ہے. کتنے وظائف ہیں, کتنے کام ہیں ہمارے ذمہ جو رہ جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اوقات میں فرق ہے. جیسے عند الافطار دعا قبول ہوتی ہے, عند الجماعت دعا قبول ہوتی ہے, اجتماعی دعا قبول ہوتی ہے, عند السحر حسنات اور تصدقات دعائیں قبول ہوتی ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. فلما دخلوا على یوسف, آ گئے شام سے, جب داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس, آوا الیہ ابویہ, بٹھا دیا اپنے پاس ماں باپ کو, وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, فرمایا آؤ اس شہر میں اللہ کا نام لے کر امن سے رہو. ورفع ابویہ اور اٹھایا اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھا کر, وخروا له سجدا اور سجدے میں گر گئے. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بادشاہ وقت کا ادباً تعظیماً سجدہ ہوتا تھا. سجدے تعظیم کی بحث اولیاء علماء میں ہمیشہ اختلافی ہے, درست بات یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. یا تک کہ احمد رضا خان نے بھی کتاب لکھی زبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیۃ. وقال یا ابتی, اے باجان, ھذا تعویل رویا من قبل, یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو بچپن میں دیکھی. قد جعلھا ربی حقا, بنایا اس کو میرے رب نے پکا. کتنا زمانہ گزر گیا, ایک روایت میں کہ 18 سال, دوسری روایت میں کہ 28 سال, بلکہ زیادہ راجح یہ کہ 40 سال درمیان میں گزر گئے. اور اللہ نے احسان کیا میرے ساتھ, اذ اخرجنی من السجن, کہ مجھے نکال لایا جیل سے, جا بکم من البدوی, اور تم کو دیہات سے لے آیا, من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, بعد اس کے چھیڑخانی کی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے, دیکھا شیطان کے ذمہ ڈالا, بھائیوں کو کچھ نہیں. جب ایک دفعہ معاف کیا سو معاف کیا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب خوب باریک بین ہے یا مہربان ہے جو چاہے. انہ هو العلیم الحکیم, وہ علم و حکمت والے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک, اے پروردگار دے دی آپ نے مجھے سلطنت, وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور عطا فرما دی آپ نے نبوت کے احکام و آداب. فاطر السماوات والارض, پہلی بار بنانے والے آسمان و زمین. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, آپ کارساز ہیں میرے دنیا و آخرت میں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, موت دے مجھے اسلام پر اور ملائے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ. اس میں مفسرین کا اختلاف شدید ہے, لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ لوگ اخیر تک مصر میں رہے, اور 24 سال بعد پھر حضرت یعقوب کا انتقال ہوا ہے, اور اس کے 23 سال بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. باقی مفسرین کا تو اس طرح کا وہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک, ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم, آپ نہ تھے ان کے ہاں. اذ اجمعوا امرہم, جس وقت یہ اکٹھے کر رہے تھے اپنی سازشیں. وہم یمکرون, کیا کیا سازشیں کی. ہاں بندے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین, اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ چاہے بھی ایمان لانے والے. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ نہیں مانگتے ان پر اس تبلیغ نبوت پر اجر، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے. وکائیم من آیت فی السماوات والارض، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، یمرون علیہا، یہ وہیں سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور یہ منہ موڑتے ہیں، سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لایا اکثر ان کے اللہ پر مگر شرک بھی کرتے ہیں. یعنی ایک مومن مسلم نماز پنج وقت پڑھتا ہے، درگاہوں سے مانگتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود آستانوں سے خیر و شر کی امید رکھتا ہے. کہتے شاہ اسماعیل نے اس آیت کی تفسیر میں تقویت الایمان لکھی، عجیب و غریب کتاب ہے یہ کتاب. جس گھر میں ہوگا اللہ اس گھر سے بدعت نکالے گا اور اس میں توحید کے چشمے جاری ہوں گے. اسکول کے زمانے میں ہمارے ایک استاذ تھے، بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبدالحنان سے وہ دیوبند میں اکٹھے رہے، مولانا قدرت اللہ صاحب، جو استاد محترم مولانا عبدالرؤوف صاحب کے بھی استاذ تھے، اسکول کے تمام اسٹاف کے استاذ تھے. وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ ایک اور حضرت آ گئے تشریف، مولانا حضرت جمال اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بہترین عالم، فنون کا امام اور دارالعلوم حقانیہ کا فاضل. لیکن شاید بعض علماء پر لوگوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. چنانچہ مولانا نے ایک دن شاہ اسماعیل کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کہی. میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو مجھے کہا کہ یو آر اسٹوڈنٹ، ڈونٹ مرمرے، یہ وہ، خاموش بیٹھو، آپ طالب علم ہیں، آپ کوئی عالم تھوڑی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں. ٹھیک. پھر اگلے دن اتفاق سے جہانگیر میں کوئی مئی مجھے یاد ہے، واحد لالا مڑودا عبد الواجد لار پتو رتب ہمارے بڑوں والے، تو والد صاحب کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی، مجھے کہا اور کوئی ہے نہیں، تم قبرستان چلے جاؤ. اور ایک دن اور شاید غیر حاضری ہو گئی. اس کے بعد جب میں اسکول چلا گیا تو مولانا صاحب حضرت جمال بڑے دھوم دھام سے ملے. جب ان کی کلاس میں میں چلا گیا تو وہ میز پر تقویت الایمان رکھی ہوئی تھی، اور حضرت نے پہلے واقعہ سنایا کہ اس دن صوفی صاحب، مجھے لوگ صوفی صاحب کہتے اسکول میں، صوفی صاحب کی کچھ باتوں پر میں ناراض ہوا، لیکن بعد میں میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ ایک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، سامنے ایک پہاڑ ہے اور اس کے پاس درخت ہے، جو وہاں پہنچ جائے وہ بچتا ہے. کہا میں نے بھی بہت زور لگایا، جب وہاں پہنچ گیا تو اس درخت پہ لکھا ہوا ہے تقویت الایمان، اور اس پہاڑ پہ لکھا ہے لمولانا اسماعیل الشہید. تو حضرت نے مجھے کہا کہ یہ کتاب تقسیم کرو، اور کہا مجھے بھی تم اپنے ہاتھ سے دو، اور دو نسخے بچ گئے، مجھے کہا یہ دونوں آپ کے، ایسی بہترین کتاب ہے تقویت الایمان. بدعتیوں نے اس کے جوابات لکھے ہیں، اطیب البیان و فی رد تقویت الایمان. پروفیسر صاحب نے جواب دیا، اکمل الایمان فی تائید تقویت الایمان و اظہار خرافات اطیب البیان. میں پاس ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ، صفحہ ہستی پر علم کے وجدان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے اپنے خاص فضل سے مجھے پہنچائی نہ ہو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اکثر والتین والزیتون پڑھتے تھے اور اس پر عجیب تقریر کرتے تھے. کہتے کہ جب حضرت نے ہر طرف تقریریں کی نا، تو ان کو کہا گیا کہ یہاں تو بازار حسن ہے دلی میں، تو آپ ایک دن وہاں تشریف لے گئے. اس کی جو میڈم تھی اس سے ملنے کے لیے، تو اس نے بھیک بھیجا. حضرت نے کہا کہ میں بھیک نہیں لیتا ہوں، میں پہلے ترانہ گاتا ہوں. تو وہ آئی دروازے پہ، کہا گا ملنگا، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین پڑھی اور پھر تفسیر کی. اثر تک تمام چکلا مسلمان ہو گیا تھا اور سارے لوگ تائب ہو گئے تھے،
اور مہینے کے اخیر میں کوئی گناہ کا رخ رجحان دہلی میں نہیں تھا. شاہ اسماعیل ایسے بزرگ آدمی. جب شاہ اسحاق کا جب شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہوا, یہ ان کے بتیجے ہیں, ان کے بھائی شاہ عبدالغنی کا بیٹا ہے, اور شاہ اسحاق ان کے نواسے ہیں, اور دونوں برابر سرابر ہیں. شاہ اسماعیل عمر میں اور علم میں زیادہ ہے. شاہ عبدالعزیز کبھی کبھی پڑھتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, اللہ کا شکر ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا لیکن اسماعیل و اسحاق تیار ہے. تو شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد پھر فیصلہ ہو رہا تھا کہ شاہ اسماعیل بیٹھ جائے. شاہ اسماعیل اتنے بڑے محدث تھے کہ احمد رضا خان ایک جگہ لکھتا ہے کہ خدمت حدیث مسلم ہے. انہوں نے حدیث کا کامیاب درس دیا, یہ مانی ہوئی بات ہے. والفضل ما شہدت بی الادا. تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں تو جہاد کے لیے نکلوں گا اور میں بیٹھ نہیں سکوں گا, اور شاہ اسحاق کا کہا کہ اسحاق پڑھائے. تو فیصلہ اس طرح ہوا کہ درس تو شاہ اسحاق دے احادیث کا شاہ عبدالعزیز کی جگہ, اور شاہ اسماعیل کے لیے علیحدہ چوکی سامنے لگے, وہ اس پر بیٹھے رہے, خالی دیکھتے رہے سنتے رہے بس. اور درس جب ختم ہو جائے تو شاہ اسماعیل آگے اور شاہ اسحاق پیچھے, کیونکہ عمر میں وہ بڑے ہیں. دیکھیے ارواح ثلاثہ کی ملمت مولانا اشرف علی کا رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ جو جہاد ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ پشاور سے اوپر ایک جگہ ہے تاکال. تاکال میں ایک شخص رہتا تھا بارام خان, وہ سید احمد شہید کا خلیفہ اور مرید تھا, اور وہ شعبان رمضان حضرت کے ساتھ دلی میں گزارتا تھا. ایک دفعہ جب وہ تاکال سے گھوڑے پر جا رہا تھا تو گجرانوالا کے پاس کنویں کے پانی اور ان سے کپڑے وغیرہ دھوتے ہوئے خواتین ملی, اور انہوں نے اس آدمی کو بہادر اور نیک سمجھ کر کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں سکھوں نے زبردستی ہمارے ماں باپ سے چھینا ہے, اور ہمارے ان سے بچے بھی ہوئے ہیں, ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری جان چھوٹے. بارام خان جب دلی پہنچا تو بہت غمگین تھا. شاہ اسماعیل اور سید صاحب کو بتایا. جمعۃ الوداع کو حضرت سید صاحب نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. یہ قصہ دیکھیے خان عبدالغفار خان کی کتاب زمان جوان, بہترین کتاب علوم سے لبریز. اور نئی ایمان لائے اکثر ان کے اللہ پر مگر شرک بھی کرتے ہیں, وہ شرک مت کرو نا. اف امنو انتاتیہم غاشیتم من عذاب اللہ, کیا یہ امن سے ہوئے کہ نہ آئے ان پر ڈھانکنے والا عذاب اللہ کا, اوتاتیہم الساعۃ بغتا, یا آ جائے ان پر قیامت اچانک, وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. قل ھذہ سبیلی, آپ کہو یہ میرا پلیٹ فارم ہے, یہ میرا مسلک ہے. یہ احناف کا مذہب دیوبندی مکتب ہے فکر, یہ ہمارا قل ھذہ سبیلی, اور میرے مسئلے واضح ہے بالکل, اور وہ وقتاً فوقتاً میں بیان کرتا ہوں. ادعو الی اللہ, دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کی, علی بصیرت, سوچ سمجھ کر, انا ومن اتبعنی, میں بھی اور میرے ماننے والے بھی, وسبحان اللہ, اللہ کی پناہ, وما انا من المشرکین, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد تھے جن کو وحی کر رہے تھے بستیوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض, آئیے چلتے نہیں ملکوں میں, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا, اور گھر آخرت کا بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے. افلا تعقلون, اے تم عقل سے کام نہیں لیتے. حتی اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگ مایوس ہوئے قوموں کے ایمان لانے سے, وظنوا, اور قوم نے خیال کیا, انہم قد کذبوا, کہ نبیوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, جاءہم نصرنا, آئی ہماری مدد,
فنجی من نشاء نجات دی گئی جس کو چاہا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين اور نہیں پسپا ہوتا ہے عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے. اس آیت پر تفصیل ہے, آج نہیں کل کے درس میں شاید شروع میں اسی پر وقت لگے گا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, یقینا ہے اس بیان میں عبرت عقل والوں کے لیے. ما كان حديثا يفترى, یہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ گھڑا جائے. ولكن تصدیق الذي بين يديه, لیکن یہ مصدق ہے اگلی کتابوں کا. وتفصيل كل شيء, اور ہر چیز کی ضروری تفصیل. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا الحمد لله رب العالمين نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من هؤلاء البلايا والوباء والآهات والآفات والمصائب والشدائد يا رب العالمين. يا الله پورے عالم سے وبا ختم فرما. يا الله دینی مدرسے مسجد علماء و طلباء اور ان کا چہل پہل دوبارہ قائم دائم فرما. خدایا ہم عاجزوں کا یہ درس قرآن قبول فرما, پورے عالم کے ہر انسان کو اس کے بہترین فائدے عقیدے و عمل کے ولایت کے و حسن انجام کے نصیب فرما. عاجز اور فقیر کو بما حاضرین اور ان کے غائبین کے اور پورے عالم کے انسان اور مسلمان جو اس درس سے مستفید و مستنیر ہو رہے ہیں, کہ اللہ سب کو اس کی برکات و فوائد عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.